क्या है? सही है। और जदीदियत की अकदार क्या है? और फिर जदीद तालीम बुनियादी तौर पर उन जदीद अकदार को माशरती जदीद जो जदीदियत क्या है, पहले हम ये बताने की कोशिश करेंगे। वो बहुत ज़्यादा वो हाँ, पहले हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि जदीदियत क्या है, इख्तिसार के साथ। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग जदीदियत को इस्लाम की या इस्लामी तारीख की इर्तकाई शक्ल समझते हैं। आम तो ये एक आम ख्याल है कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि दुनिया में जो जदीदियत का इनकलाब रूनुमा हुआ, वो बुनियादी तौर पर मुसलमानों की जो कदो काविश थी इल्म की दुनिया के अंदर, वो मग़रिब ने ले ली, और उसके नतीजे मग़रिब जदीदियत को इख्तियार कर लिया, और उसके नतीजे में उसने पूरी दुनिया पर अपनी हुक्मरानी इस्टेब्लिश की। तो ये एक तारीखी तौर पर एक दावा मौजूद है, लेकिन बहरहाल के ये एक कंटेस्टेबल पोजीशन है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे जदीदियत क्या है, उसके बाद फिर हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस जदीदियत को के लिए एक मखसूस तालीमी निज़ाम की क्यों ज़रूरत है, और उसके बाद फिर हम ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद फिर हम ये देखेंगे कि जदीद तालीमी निज़ाम के बुनियादी खदोखाल क्या है। सही है। तो तीन काम हम करेंगे, पहले हम बुनियादी कॉन्सेप्ट्स बताएंगे जदीदियत से मुताल्लिक, और फिर हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि उसके लिए किस किस्म के तालीमी निज़ाम ने उसको सपोर्ट किया। चलो, जदीदियत जो है बुनियादी तौर पर मॉडर्निज्म जो है, ये एक टर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, आप लोगों ने सुनी होगी मॉडर्निज्म। तो जदीदियत को बुनियादी तौर पर एक मॉडर्न थॉट है, और मॉडर्निज्म जो है बुनियादी तौर पर एनलाइटनमेंट की एक धारा को कहते हैं। यानी कि मॉडर्निज्म क्या है? मॉडर्निज्म बुनियादी तौर पर एनलाइटनमेंट थॉट की एक किस्म है, एक शक्ल है। इसकी दूसरी किस्म को हम रोमांटिसिज्म कहते हैं। मॉडर्निज्म और रोमांटिसिज्म, एनलाइटनमेंट थॉट जो है उसने अपने दो ताकतवर तरीन इजहार जो किए हैं, या दो टेंडेंसीज जो मॉडर्न एनलाइटनमेंट थॉट में हैं, उनमें एक को हम कहते हैं मॉडर्निज्म और एक को हम कहते हैं रोमांटिसिज्म। एनलाइटनमेंट थॉट को उर्दू में हम जब अपने इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं तहरीक तनवीर, तहरीक तनवीर। इसको हम कहते हैं तहरीक रुमानियत, और इसे हम कहते हैं तहरीक जदीदियत। तो जदीदियत की दो बुनियादी तहरीक तंजीर की दो बुनियादी मैनिफेस्टेशंस हैं, इजहार हैं। एक को हम रोमांटिसिज्म कहते हैं और एक को हम कहते हैं मॉडर्निज्म। जब हम ये कहते हैं कि मगरब जो है वो मॉडर्न हुआ है मुसलमानों के ज़रिए, तो इसका मतलब है हम ये कह रहे हैं कि एनलाइटनमेंट थॉट या तहरीक तनवीर जो है वो मुसलमानों की वजह से यूरोप में पैदा हुई। तहरीक तनवीर के लिए एक और भी टर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और उसे हम कहते हैं रोशन ख्याली, रोशन ख्याली, रोशन ख्याली। नहीं तो सवाल ये पैदा होता है कि इसे रोशन ख्याली क्यों कहते हैं? इसका मतलब है कि तारीख ख्याली भी कोई चीज़ होती होगी। अगर एक एक तारीखी दौर में एक एक फलसफियाना तहरीक को अगर रोशन ख्याली का नाम दिया गया है, तो किसी किस्म की कोई ऐसा दौर भी इंसानों पे गुजरा होगा जब वो रोशन ख्याल नहीं होंगे। تو وہ کون سا دور تھا جب وہ روشن خیال نہیں تھے؟ وہ دور تھا جب وہ مذہب کی بنیاد پر خیر اور شر کے معیارات کا تعین کرتے تھے. مغرب کے اندر یہ بنیادی طور پر مغربی تہذیب کے اندر اٹھنے والی تحریک ہے, اور مذہبی بنیادوں پر کیے جانے والے جو فیصلے ہوتے تھے یا مذہب کی روشنی میں جب چیزوں کو دیکھا جاتا تھا یا مذہب کی بنیاد پر خیر اور شر اور علم اور حقیقت سے متعلق جب سوالات کے جوابات دیے جاتے تھے, تو اس دور کو انلائٹنمنٹ تھنکر کیا کہتے ہیں؟ اس دور کو کہتے ہیں ڈارک ایجز. ڈارک ایجز, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مغربی تاریخ کو دیکھا جائے تو مغربی تاریخ کو ہم تین ادوار میں یا چار ادوار میں بریک کر سکتے ہیں. پہلے دور کو ہم کہتے ہیں کلاسیکل پیریڈ. فلسفیانہ نقطہ نظر سے مغرب کے جو پہلا دور ہے اسے ہم کہتے ہیں کلاسیکل پیریڈ. کلاسیکل پیریڈ اگر میں یہ نکال دوں تو میری آواز پیچھے تک چلی جائے گی. میں دراصل ایکو نہ ہو اس لیے آہستہ بول رہا ہوں. میں اس کو میں تیز بول رہا ہوں. دیکھیں جی, پہلا جو دور ہے اسے کہتے ہیں کلاسیکل پیریڈ. کلاسیکل پیریڈ کون سا پیریڈ ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ سے پہلے کا دور ہے, بیفور کرائسٹ. حضرت عیسیٰ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو فلسفیانہ افکار موجود تھے, جن کے بڑے فلسفی جو تھے ان میں ارسطو ہے, افلاطون ہے, سقراط ہے, پامنائیڈیز ہے, ہیراکلائٹس ہے, تھیوسیڈائٹس ہے, پائتھاگوریئنز ہیں, یہ بڑے بڑے فلسفی ہیں. یہ رومن فلسفی, گریکو رومن تھاٹ کہلاتی تھی, اور یہ لوگ بنیادی طور پر اس دور کے جو فلسفہ تھا یا اس دور کے جو فلسفیانہ افکار تھے یا اس تاریخی دور کو کلاسیکل پیریڈ کہا جاتا ہے. کلاسیکل پیریڈ کیوں کہا جاتا ہے؟ کلاسیکل پیریڈ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تصورات جو کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے دنیا میں چیزوں کو سمجھنے, سمجھانے, خیر کی شناخت کے لیے استعمال ہونے والے جو تصورات تھے یا جو فلسفیانہ افکار تھے, آج اگر ان کو سمجھا جائے یا ان سے رہنمائی حاصل کی جائے تو آج بھی کچھ لوگوں کا مغرب کے اندر یہ خیال ہے کہ ان سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے. تو کلاسیکل چیز کسے کہتے ہیں؟ کلاسیکل از دیٹ پارٹ آف پاسٹ وچ از ریلیونٹ ان پریزنٹ. کلاسیکل ہم کسے کہتے ہیں؟ کلاسیکل اس چیز کو کہتے ہیں, ماضی کی ان حقیقتوں کو, ماضی کی ان سچائیوں کو اور ماضی کے ان افکار کو کہا جاتا ہے جو قصہ پارینہ نہیں ہوتے, جو زمانہ گزر جانے کے بعد, صدیے گزر جانے کے بعد ہر زمانے کے اندر ریلیونٹ لگتے ہیں. ابھی اگر ایرسٹاٹل اور پلیٹو کے تصورات سے بحث کی جانے لگے یہاں پر تو بہت سارے لوگوں کو اس سے مطابقت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. بہت سارے لوگوں کو وہ آج کے دور میں بھی سچے خیالات لگنے لگیں گے. بہت سارے لوگوں کو آج کے دور میں بھی وہ اچھائی اور برائی کے معیارات جو کہ ارسطو اور افلاطون وغیرہ نے دے رکھے تھے, وہ اتنا زمانہ گزر جانے, 2500 سال گزر جانے کے بعد بھی ریلیونٹ لگیں گے, نیچرل لگیں گے, کنسسٹنٹ لگیں گے اور ایکسیپٹیبل لگیں گے. تو مغرب اسے کیا کہتا ہے؟ کلاسیکل پیریڈ. سمجھے بھائی؟ حقیقت کو سمجھنے کے لیے حضرت عیسیٰ سے پہلے کے جو افکار تھے اس کے جو بڑے سرخیل ہیں اس میں افلاطون، ارسطو اور سقراط کو اگر ہم لے لیں تو ان لوگوں کے افکار کو اگر آپ کلاسیکل کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ خیال کبھی نہیں مریں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے، ابدی اور آفاقی خیالات ہیں، گو کہ یہ پرانے خیالات. اسی وجہ سے اس پیریڈ کو کلاسیکل پیریڈ کہتے ہیں. ابھی بھی دنیا میں فلسفے کی جو سب سے بڑی سوسائٹی ہے اس کو کہتے ہیں ایرسٹوٹیلین سوسائٹی، ایرسٹوٹیلین سوسائٹی. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ عیسائیت کا ظہور ہوا مغرب کے اندر. حضرت عیسیٰ کے تشریف لانے کے بعد بائبل کی بنیاد پر لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ حقیقت کو جس طرح تم پہچانتے ہو فلسفے کی روشنی میں، فلسفے کی یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ تمہیں یہ بتا سکے کہ حقیقت اولی کیا ہے، اللہ تم سے کیا چاہتا ہے. لہذا جو عیسائی عالم تھے جب وہ حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش یعنی کہ بیت لحم سے روم پہنچے تو وہ خچروں کے اوپر بیٹھ کر پہنچے تھے، اور خچروں کے اوپر بیٹھ کر انہوں نے جس تہذیب کے سامنے دعوت پیش کی وہ کیسی تہذیب تھی؟ وہ گریکو رومن سویلائزیشن تھی. گریکو رومن سویلائزیشن کے پاس جب عیسائی مبلغین پہنچے تو جیسا کہ مسلمانوں کو پتہ ہے کہ ان کے پاس جو بائبل تھی ایک بائبل موجود نہیں تھی، بے شمار بائبلز تھیں، بائبل کی ایک تفسیر موجود نہیں تھی، سینکڑوں مختلف قسم کی بائبلز ان کے پاس موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود کہ ان کے پاس کوئی ایک الہامی کتاب موجود نہیں تھی، مختلف قسم کی تفاسیر بائبل تھیں، وہ اس کے باوجود جب پہنچے ہیں گریکو رومن سویلائزیشن کے پاس تو انہوں نے گریکو رومن سویلائزیشن کا جو سب سے بڑا آدمی تھا کانسٹینٹائن اس کو کنورٹ کر دیا، اس کو عیسائی بنا لیا. وہ عیسائیت پر ایمان لے آیا، اور عیسائیت پر ایمان لانے کے بعد کانسٹینٹائن کے زیر اثر جو جتنا بھی علاقہ تھا وہاں پر عیسائیت پھیل گئی، اور عیسائیت کی جو تعلیمات تھیں ان کی روشنی میں خیر اور شر کے معیارات کا تعین کیا جانے لگا. علم کیا ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ پوپ بتائے گا. حقیقت کیا ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ بائبل بتائے گی. سچائی کیا ہے؟ یہ بائبل بتائے گی. خیر اور شر کیا ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ بھی بائبل بتائے گی. یہ تو تمام فیصلے جب بائبل کی روشنی میں کیے جانے لگے تو اس دور کو ابتدا کے اندر تو کرسچن پیریڈ کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں جب انلائٹنمنٹ تھاٹ پیدا ہوئی 16th-17th century میں تو اس پورے دور کو ڈارک ایجز کا نام دے دیا گیا. سوال یہ ہے کہ اسے ڈارک ایجز کیوں کہا جاتا ہے؟ ڈارک ایجز کمپیریٹیولی اسے ڈارک ایجز کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسانوں نے وہ ذرائع جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھے حقیقت کو جاننے کے، مطلب حقیقت کو جاننے کے جو ان کے اپنے ذرائع تھے، مثلا ان کی اپنی عقل تھی، ان کا اپنا تجربہ تھا، ان کا اپنا تفکر تھا، ان کے اپنے وجدان تھے، ان سب کے اوپر انہوں نے کس چیز کو حاکم سمجھا؟ انہوں نے ان سب کے اوپر حاکم سمجھا انجیل مقدس کو، اور انہوں نے کہا کہ انجیل چونکہ اللہ کا کلام ہے لہذا ہماری تمام عقلیت، ہمارا تمام تجربات اور ہمارے تمام وجدان ہم آہنگ ہونے چاہیے بائبل کے ساتھ. لہذا بائبل کی حاکمیت جو تھی وہ انسانی عقل اور انسانی جذبات اور انسانی وجدان اور انسانی تجربات سے اوپر چلی گئی. جب وہ اوپر چلی گئی تو اس کے نتیجے میں جو ورلڈ ویو ان کا بڑھنا, اسے ہم کہتے ہیں گاڈ سینٹرک. گاڈ سینٹرک گاڈ سینٹرک یعنی کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے, اس سوال کا جواب حضرت عیسیٰ سے پہلے کون دیتا تھا؟ حضرت عیسیٰ سے پہلے اس سوال کا جواب دیتا تھا فلسفی. فلسفی کے پاس کون سا ذریعہ ہوتا تھا جس کی بنیاد پہ اس سوال کا جواب وہ دیتا تھا؟ فلسفی کے پاس, میں آپ سے کوشچن کر رہا ہوں, فلسفی کے پاس کون سا ذریعہ ہوتا تھا جس کی بنیاد پہ وہ یہ بتاتا تھا کہ انسان کیا ہے؟ انسان کی اپنی عقل, اس کا اپنا تجربہ یا اس کا اپنا وجدان, اس کی روشنی میں وہ یہ بتا دیتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقت کیا ہے تو اس میں ایک فلسفی موجود نہیں ہے. ایک فلسفی کہتا تھا حقیقت جو ہے وہ پانی ہے, ایک فلسفی کہتا تھا حقیقت ہوا ہے, ایک فلسفی کہتا تھا آگ ہوا مٹی پانی چاروں ہیں, ایمپیڈوکلس. ایک آدمی کہتا تھا حقیقت جو ہے وہ ریسٹ ہے, ایک کہتا تھا حقیقت جو ہے وہ موشن ہے, ایک فلسفی کہتا تھا حقیقت نمبرز ہیں. عیسائیت نے آگے کہا کہ حقیقت خدا ہے. وہ فلسفی کہتے تھے کہ میں جب یہ کہتا ہوں کہ حقیقت پانی ہے یا ہوا ہے یا آگ ہوا مٹی پانی ہے یا نمبر ہے یا آئیڈیا ہے, تو اس کے پیچھے ان کا سورس کیا ہوتا تھا؟ تعقل, اپنی ریشنلٹی. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت کو جاننے کا سورس میرے اندر ہے, تو اس کا مطلب ہے میرے سے نکلے گی سچائی, سچائی یہاں سے نکلے گی. عیسائیت نے آگے کہا کہ نہیں بھائی, سچائی یوں نہیں ہے, سچائی ایسے آتی ہے, خدا کی طرف سے آتی ہے. عیسائیوں نے جب لوگوں کو کنوینس کر لیا تو لوگ عیسائی ہو گئے اور انہوں نے عیسائیت کو اختیار کر لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مغربی فلسفیوں کو, جو کہ حضرت عیسیٰ سے پہلے کے فلسفی تھے, ایک طرح سے عیسائیت نے شکست دے دی. شکست ہوئی عیسائیت کو, اس مغربی فلسفے کو عیسائیت نے شکست دی. کیوں؟ کیونکہ جب کوانٹسٹائن کے بعد عیسائی مبلغین پہنچے تو انہوں نے, عیسائی مبلغین نے کوانٹسٹائن سے یہ پوچھا کہ بھائی پہلے تو یہ بتاؤ کہ جب تم مر جاؤ گے تو تمہارے ساتھ ہوگا کیا؟ تو اس نے اپنے فلسفیوں سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ جب میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے مختلف باتیں بتائیں. تو عیسائیوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی اس کی دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ تو انہوں نے کہا اس کی دلیل یہ ہے, یہ ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو ساری دلیلیں ایک دوسرے سے متصادم ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دلائل جو ہیں وہ حقیقت کے نہیں بلکہ حقیقت سے متعلق ان لوگوں کی اپنی تفاسیر ہے. اس بھائی کی اپنی تفسیر ہے, اس کی اپنی تفسیر ہے, اس کی اپنی تفسیر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت کو پہچاننے کے جو چشمہ جس نے لگایا ہوا ہے اس کو حقیقت ویسی نظر آ رہی ہے. ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ جو حقیقت کا خالق ہے اس نے تمہارے لیے یہ کتاب بھیجی ہے بھائی, اور وہ یہ کہتی ہے کہ اگر تم اسی حالت میں مر گئے تو جہنم میں جاؤ گے, اگر تم نے بائبل کو مان لیا تو جنت میں جاؤ گے. اور بائبل تمہیں یہ تھوڑی کہہ رہی ہے کہ بادشاہ نہ رہو, بادشاہ رہو, لیکن اگر دنیا کا فائدہ دیکھ رہے ہو تو آخرت کا بھی فائدہ دیکھو. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ رومن کنگ جو تھا اس کی حکومت جو تھی تین بر اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی, تین بر اعظموں تک. تو رومن تو ہر کوئی نہیں ہو سکتا تھا, یو کین ناٹ بی رومن. اگر تمہاری ہڈی اور خون رومن نہیں ہے تو یو کین ناٹ بی رومن. تو جو اسپینش تھے, جو باربیرینز تھے, ہر وہ قوم جو کہ رومن نہیں تھی وہ باربیرین تھی. لہذا عیسائیوں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ دیکھو بھائی, ہر آدمی تو رومن نہیں ہو سکتا, تو تم ہر ایک کے بادشاہ نہیں بن سکتے کیونکہ تم تو رومنز کے بادشاہ ہو. لیکن اگر تم عیسائی ہو جاؤ تو ہر آدمی چونکہ عیسائی ہو سکتا ہے اسے تم ہر ایک کے بادشاہ بن سکتے ہو, ہر ایک تم سے محبت کرے گا. تو جو یونیورسلائزنگ کیپیسٹی تھی عیسائیت کی اس کی طرف انہوں نے دعوت دی. All are equal in the eyes of God. All are the children of the God. And you become the autonomous lawgiver. تمہاری حاکمیت ہوگی سب کے اوپر, ہر ایک تم سے محبت کرے گا. یہ بات بھی کانٹسٹائن کے لیے زیادہ اٹریکٹیو تھی. اس میں اس کو فائدہ یہ تھا کہ وہ خدا اس کو معاف کر دے گا, اس کو جنت بھی مل جائے گی, دنیا تو ملی بھی ہے اس کو, اور محبت ملے گی انسانوں کی جو ابھی تو اس کے زور اور ڈر اور تلوار سے ڈرتے ہیں. اس کے بعد جب وہ کنورٹ ہو جائیں گے تو وہ ان کا دنیا کے اندر بھی حاکم ہوگا اور آسمانوں کے اوپر بھی حاکم ہوگا, تو وہ حقدار ہوگا کنگڈم آف ہیون اسٹیبلش کرنے کا, آسمانی بادشاہ کی حکومت قائم کرنے والا. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا زبردست, بہرحال وہ کنورٹ ہو گیا. اور وہ کوئی بدماشی میں کنورٹ نہیں ہوا, کنوینسنگلی کنورٹ ہوا, اور حضرت عیسیٰ سے اس کو اتنی محبت پیدا ہوئی کہ وہ بعد میں اس نے روم کو چھوڑ دیا اور بازنطائن آ گیا. صحیح ہے؟ اور یعنی کہ حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش کے قریب قریب اس نے اپنا پایا تھا بنایا. ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے بھائی میں جدیدیت کی بات کر رہا تھا تو میں یہ انلائٹنمنٹ سے پہلے کے دور کے اوپر بات کیوں کر رہا ہوں. وہ اس لیے کر رہا ہوں بھائی کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے یہ بات پھیلا دی ہے کہ مسلمانوں کی وجہ سے وہاں پر انلائٹنمنٹ آ گیا. تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ کرسچینٹی کے اندر کچھ ایسا ہوا تھا جس نے ایک ایسا معاشرت قائم کی جس کے اندر انلائٹنمنٹ پیدا ہو سکتی تھی. تو یہ تھوڑا سا یعنی کہ اختصار کے ساتھ میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور یہ پرابلم جو میں اب آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں یہی پرابلم آج ہمارے مذہبی لوگوں کے سامنے لوگ اٹھا رہے ہیں. مثلا پہلا پرابلم یہ ہوا کہ جب لوگ عیسائی ہو گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی بائبل تو ایک نہیں تھی. مسلمانوں کو ایج یہ حاصل ہے کہ ایک ہی قرآن ہے, لیکن بائبل کے ساتھ ایسا نہیں تھا. حضرت عیسیٰ نے جو کچھ بھی فرمایا تھا اس کو مختلف طریقوں سے محفوظ کر لیا تھا. سینکڑوں اور ہزاروں کتابوں کو بائبل کہا جاتا تھا. یعنی کہ ایک وقت تو یہ بھی آیا کہ ویٹیکن سٹی میں مختلف دنیا کے علاقوں سے بائبلز کو جمع کیا تو ان کی تعداد سینکڑوں سے تجاوز کر گئی. تو انہوں نے کہا بھائی اس میں اصل بائبل کون سی ہے؟ تو پھر انہوں نے ان بائبلز کو ویٹیکن سٹی کی دیوار پہ چپکا دیا اور اللہ سے یہ دعا کی کہ اس میں جو بائبل اللہ کے ارادے کے قریب قریب ہے وہ چپکی رہ جائے, اور جو اللہ کے ارادے کے قریب قریب نہیں ہے وہ گر جائے. تو جو صبح گر گئیں ان سب کو جلا دیا, اور جو بچ گئیں ان کو انہوں نے بائبل, وہ بچ جانے والی بھی سینکڑوں. تو عیسائیت کا مسئلہ, بنیادی مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک بائبل موجود نہیں تھی. ٹھیک ہے؟ دوسرا مسئلہ عیسائیت کا کیا تھا؟ دوسرا مسئلہ عیسائیت کا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ نے کبھی حکومت نہیں کی تھی. یعنی کہ عیسائیت میں حکومت کرنے کی کوئی سنت موجود نہیں تھی. حضرت عیسیٰ کی زندگی سے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی تھی کہ حکومت کیسے کی جائے. حضرت عیسیٰ نے کبھی کسی کو سزا نہیں دی تھی کہ اگر کوئی جرم کر دے تو اس کی سزا کیسے ہو. کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کی سنت یہ تھی کہ معاف کر دو, اگر کوئی تمہیں ایک تھپڑ لگائے تو دوسرا گال پیش کر دو. حضرت عیسیٰ نے کبھی کوئی جنگ نہیں لڑی تھی, تو جنگیں کیسی لڑی جائیں؟ اب عیسائیت کے پاس کیا آ گئی تھی؟ ریاست آ گئی تھی, سٹیٹ آ گئی تھی. بادشاہ عیسائی ہو گیا تھا, اور اس نے کہا کہ بھائی مجھے حکومت کرنی ہے, تو جب آپ کو حکومت کرنی ہے تو آپ کو جنگیں بھی لڑنی ہیں, حکومت جب آپ کو کرنی ہے تو آپ کو سزا بھی دینی ہے, جب حکومت آپ کو لڑنی ہے کرنی ہے تو آپ کو عدل اور انصاف بھی قائم کرنا ہے وغیرہ وغیرہ, اور آپ کو اپنا حکم نافذ کرنا ہے, بائبل کا حکم نافذ کرنا ہے. تو سوال یہ کہ کون سی بائبل کا حکم نافذ کیا جائے, یہ کیسے پتہ چلے کہ اصل میں اللہ کیا کہہ رہا ہے, کون سی بائبل کو فالو کیا جائے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا پاکستان کے اندر جب بھی کوئی بیچارہ مذہبی آدمی کوئی بات کہتا ہے تو جو ہمارے ماڈرن سیکولر لوگ ہیں وہ اس کا مذاق اڑانے کے لیے ایک بڑا مشہور سیٹ آف آرگیومنٹ استعمال کرتے ہیں. وہ کیا استعمال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی اسلام کی بات میں کر رہا ہوں, تو کہتے ہیں اچھا کون سا اسلام, کون سا اسلام, دیوبندی اسلام, بریلوی اسلام, اہل حدیث اسلام, شیعہ اسلام, ہاں سنی اسلام, کون سا اسلام. یہ ایک ایسی بات ہے وہ سن کے وہ گھبرا جاتا ہے. لہذا ہمارے بہت سارے جو جوان لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا حل یہ ہونا چاہیے کہ ایک ادارہ ہونا چاہیے جس میں سب لوگ سر جوڑ کے بیٹھیں اور ایک بات کہیں. سنیں بھائی, مسلمانوں نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ انہوں نے سب لوگ ایک بات کہیں, سب لوگ ایک بات نہیں کہتے, اس کے باوجود بھی امت ساتھ چلتی ہے. عیسائیت کے سامنے بھی یہی پرابلم آیا, تو عیسائیت نے کیا کیا, عیسائیت نے ایک انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیا, اس انسٹیٹیوشن کا نام انہوں نے رکھا چرچ. چرچ صرف عبادت کرنے کی جگہ نہیں تھا بھائی, چرچ جو ہے ایک نظام اقتدار تھا, مذہبی نظام اقتدار. جس طرح ایک سیاسی نظام اقتدار ہوتا ہے نا, اسی طرح ایک مذہبی نظام اقتدار انہوں نے ڈیولپ کیا. یہ کیسے ڈیولپ کیا انہوں نے, اس کے پاس, ان کے پاس اس قسم کے انسٹیٹیوشن کا خاکہ کہاں سے آیا, ان کے پاس اس قسم کے انسٹیٹیوشن کا خاکہ آیا ریاست سے. جو رومن ریاست تھی وہ ایک بیوروکریٹک ریاست تھی جس کے اندر مختلف سطحوں کے اوپر اقتدار جو تھا وہ بانٹا گیا تھا, اور بتدریج وہ نیچے آتا تھا اور ہر آدمی اپنا کام کرتا چلا جاتا تھا, اور جب بادشاہ کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو وہ پوری کی پوری مشینری جو تھی وہ ایک ساتھ کام کرنے لگتی تھی. یہ جو نظام اقتدار, سیاسی نظام اقتدار رومن اسٹیٹ کے پاس موجود تھا, اس کے پیچھے ایک بہت ہی زبردست اور پاورفل قسم کا قانون موجود تھا. اس نظام اقتدار سے مماثلت رکھنے والا نظام, مذہبی نظام اقتدار بھی انہوں نے بنا لیا. جس طرح اس سیاسی نظام اقتدار کا جو اسپیئر ہیڈ ہوتا تھا, جو سب سے اعلیٰ ترین رتبہ ہوتا تھا, وہ ہوتا تھا کنگ. تو چرچ کا جو سب سے بڑا آدمی انہوں نے بنایا اس کا نام انہوں نے رکھا پوپ. پوپ, اب یہ جو پوپ ہوتا ہے یہ ایسے ہی نہیں بن جاتا تھا, اس کے لیے ایک ترتیب انہوں نے بنائی کہ سب سے پہلے انسان بنے گا مونک, اس کے بعد وہ مونک کے بعد اگر اس نے ترقی کی, علم حاصل کیا, گروتھ ہوئی اس کے اندر, تو پھر وہ بن جائے گا پریسٹ, اور اس کے بعد پریسٹ بننے کے بعد بھی اگر اس میں ترقی ہوئی تو پھر وہ بن جائے گا بشپ, اور بشپ بننے کے بعد بھی اگر اس میں ترقی ہوئی تو پھر وہ بن جائے گا آرچ بشپ, پھر اس کے اندر ترقی ہوئی تو وہ بن جائے گا کارڈنل, اور کارڈنل 12 آدمی ہوں گے صرف 12, اور ان میں جو سب سے بہترین آدمی ہوگا وہ بنے گا پوپ. ٹھیک ہے, مونک, بشپ, آرچ بشپ, کارڈنل اینڈ دین پوپ. 12 پوپ کیوں, 13 کیوں نہیں, 14 کیوں نہیں, بارہ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے جو صحابی تھے وہ بارہ تھے, حواریوں جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ تھے, اور یہ دلیل قرآن بھی دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ حق پر تھے, انہوں نے حضرت عیسیٰ کو دھوکہ نہیں دیا. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بھی ان کو ویلیو کرتا ہے. تو یہ جو بارہ جو لوگ تھے یہ کارڈنلز کہلاتے تھے, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کا تو سب کا انتقال ہو چکا تھا جب یہ نظام اقتدار وجود میں آیا. حضرت عیسیٰ کے انتقال کے تقریباً 100 سال کے بعد کا معاملہ ہے یہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پوپ, ان 12 آدمیوں میں سے کون پوپ بنے گا, یہ 12 آدمی رائے شماری کے ذریعے فیصلہ کریں گے کہ ہم میں سے کون ہوگا. فرض کیا ہم 12 لوگ ہیں جو کارڈنل ہیں, تو ہم 12 لوگ خفیہ رائے شماری کے ذریعے یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم میں سے کون پوپ ہوگا. فرض کیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے پوپ بننا چاہیے, میرا یہ خیال ہے کہ ہم میں سب سے بہتر یہ بھائی ہے, تو میں ان کو ووٹ دے دوں گا. لیکن اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں, میں ہی سب سے بہتر آدمی ہوں, تو میں اپنے آپ کو ووٹ دے لوں گا. اب سوال یہ ہے کہ جب وہ قرآن کھلے گا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کون بنے گا پوپ. عیسائیت کی تھیوری یہ ہے کہ کون بنتا تھا پوپ, وہ بنتا ہے پوپ جس کے سر کے اوپر ہولی گھوسٹ سوار ہو جاتا ہے, جس کے اوپر روح القدس جو ہے سوار ہو جاتی ہے, وہ بنتا ہے سینٹ, وہ بنتا ہے پوپ. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سینٹ کا جو سمبل ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے, دیکھا ہے آپ نے فلم دیکھی ہے ریٹرن دا سینٹ, سینٹ تو اس کا سینٹ کا یہ اس طرح کا ایک آدمی, اس کے سر کے اوپر ایک گول دائرہ. وہ گول دائرہ کیا ہے؟ روح القدس, حضرت جبرائیل اس کے سر کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں. تو جو پوپ ہوتا ہے, نظریہ یہ ہے کہ پوپ کے سر کے اوپر کون قابض ہے؟ حضرت جبرائیل, گیبریل, روح القدس. تو حضرت جبرائیل اس کے اوپر سوار ہے, اس کا مطلب ہے پوپ جو کچھ بھی کر رہا ہے کس کی مرضی سے کر رہا ہے؟ اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے. لہذا پوپ کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. لہذا ہزاروں سینکڑوں اگر بائبل ہیں, لیکن ان تمام بائبل کو پڑھ لینے کے بعد پوپ کسی ایک کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے یا کوئی حکم دے دیتا ہے, تو وہ حکم اصل میں کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم. یہ نظام اقتدار وضع کیا کن لوگوں نے؟ عیسائیت نے. اور عیسائی مذہب کی تمام تر تحفظ کی ذمہ داری کس کے اوپر آ گئی؟ چرچ پر. چرچ کے جو لوگ ہوتے تھے وہ ایک الگ قسم کی زندگی گزارتے تھے. کیسی زندگی گزارتے تھے؟ وہ ایک ایسی زندگی گزارتے تھے جیسی عام آدمی زندگی نہیں گزارتا. مثلا اگر آپ اس نظام میں داخل ہوں گے بحیثیت عیسائی تو آپ کی زندگی الگ ہوگی, اس نظام میں داخل ہوں گے تو آپ کی زندگی الگ ہوگی. ہیں دونوں عیسائی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرت جو تھی وہ دو حصوں میں بٹ گئی. یعنی کہ معاشرے کے اندر ایک گروہ ایسا بن گیا جسے ہم کہتے تھے کلرجی. کلرجی, کلرجی کون ہے؟ کلرجی انسانوں کا ایک ایسا گروہ ہے جو ایک مخصوص زندگی گزارے گا. مثلا جو لوگ چرچ سے متعلق ہوں گے وہ پہلا کام کیا کریں گے؟ چرچ سے متعلق جو لوگ ہوں گے وہ شادی نہیں کریں گے کبھی بھی, چاہے عورت چاہے مرد, شادی نہیں کریں گے. شادی کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی. یہ دنیا کی تمام لذات سے دور رہیں گے, کوئی بھی لذت کے قریب نہیں جائیں گے. یہ لوگ کم کھائیں گے, کم سوئیں گے, زیادہ عبادت کریں گے. ایک عام عیسائی کے لیے عبادات کم ہیں, چرچ سے متعلق لوگوں کے لیے عبادات زیادہ ہیں. ان پر وہ عبادات فرض ہیں ورنہ ان کی ترقی نہیں ہوگی, ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. شادی کی کیا دلیل ہے؟ یہ لوگ شادی کر سکتے ہیں, یہ شادی نہیں کر سکتے. یہ شادی کیوں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ شادی کر کے لیے جو ٹرم استعمال کی جاتی تھی عیسائیت میں, اٹس اے نیسیسری سن. نیسیسری سن یعنی کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو ضرور کیا جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس کے نتیجے میں کنوارے اور کنواریاں پیدا ہوتے ہیں جو چرچ کا حصہ بن کر اپنی پوری زندگی مذہب کی فلاح اور مذہب کی خدمت اور بائبل کی خدمت کے لیے صرف کر دیتے ہیں. یہ ایک ریمارکبل اچیومنٹ تھی عیسائیت کی. تو یہ جو عیسائی مونکس ہوتے تھے اور پریسٹ ہوتے تھے اور جو عورتیں ہوتی تھیں, ننز ہوتی تھیں, یہ زبردست قربانی دیتے تھے پوری زندگی, اور مختلف قسم کی خدمات سر انجام دیتے تھے. مثلا لیپریسی ہوتی تھی ایک زمانے میں یورپ کے اندر. لیپریسی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ چھوت کا مرض ہے, لوگوں کو لگ جاتا تھا. تو لیپریسی کے پیشنٹ کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا. تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کی سنت یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ اگر لیپریسی پیشنٹ کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. ان لوگوں کا ایمان چونکہ اس بات پہ تھا کہ اگر اللہ چاہے گا تو لیپریسی کچھ نہیں کر سکتی, لہٰذا یہ لیپریسی پیشنٹ کے ساتھ چلے جاتے تھے, پوری زندگی ان کے بیچ میں کام کرتے تھے, اور بہت ساروں کو لیپریسی نہیں ہوتی تھی. آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ بار بار جب آپ اس قسم کے اندر جاتے ہیں تو آپ کے اندر باڈی میں ان جرمز کے خلاف ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے, لہذا آپ افیکٹ نہیں ہوتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ لیپریسی پیشنٹس کی خدمت کرتے تھے. کوڑ جو ہو جاتا تھا جن لوگوں کو, ہاں, پلیگ پھیل جاتا تھا, پلیگ جن علاقوں میں ہوتا تھا وہاں چلے جاتے تھے, وہاں لوگوں کی خدمت کرتے تھے, اس میں مر بھی جاتے تھے بہت سارے, اسی طریقے سے جو لوگ پاگل ہو جاتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے. ان کا کام سوشل ویل بینگ ہوتا تھا شروع کے اندر, یہ سارے کام یہ لوگ کرتے. اس کی وجہ سے عیسائیت اور پھیلی, ٹھیک ہے. تو یہ تو اچھے اچھے کام کرتے. آپ نے ایک ٹرم بہت سنی ہوگی, علماء کا طبقہ, سنا ہے یہ لفظ آپ نے, علماء کا طبقہ. اور افسوسناک بات یہ, علماء بھی اپنے آپ کو طبقہ کہتے ہیں. طبقہ بھائی کوئی اچھا ٹرم نہیں ہے. طبقہ یہ ایک مارکسسٹ ٹرم ہے. کلاس, کلاس کہتے ہیں اے گروپ آف پیپل ہیونگ اسپیسیفک اکنامک انٹرسٹ. طبقہ کہتے ہیں افراد کا ایسا مجموعہ جس کے یکساں معاشی مفادات ہوں. معاشی مفادات کے حصول کی خواہش میں جنم لینے والا افراد کا جو مجموعہ ہوتا ہے نا, اسے کہتے ہیں طبقہ. یعنی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک طبقہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان کوئی محبت کا رشتہ نہیں ہے بھائی. ان کے درمیان رشتہ ہے مادی مفادات کا. ان سب کے مادی مفادات چونکہ ایک جیسے ہیں, اس لیے یہ ایک طبقہ ہے. تو مسلمانوں میں ہم لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ علماء کیا کوئی معاشی مفاد نہیں ہوتا تھا بھائی. مسلمانوں کے جو بڑے بڑے عالم رہے ہیں نا, وہ بائی پروفیشن عالم نہیں ہوتے تھے. کوئی پروفیشنل عالم نہیں ہوتے تھے وہ, کہ میرا پروفیشن ہے عالم بننا. وہ پروفیشن ان کا کچھ اور ہوتا تھا, وہ عالم ہوتے تھے بھائی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کیریئر بنانے کے لیے عالم بن رہا ہوں, اب اس کا عالم بننے کے بعد میں یہ کام کروں گا اور یہ اس طرح سے بنا لوں گا, یہ نوکری پہ جاؤں گا, صبح گھر آ جاؤں گا, یہ میرا کام ہوگا. وہ علم دیتا تھا اور اس کے نان نفقے کی ذمہ داری معاشرہ لے لیتا تھا. دنیا کے اندر بہت سارے لوگ جو خیر کا کام کرتے ہیں, علم کا کام کرتے ہیں, وہ پروفیشن نہیں ہوتا بھائی. ان کا پروفیشن نہیں تھا, یہ تنخواہ نہیں لیتے تھے. یہ کرتے تھے اس لیے کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا, یہ کام کیونکہ حضرت عیسیٰ نے کیا ہے لہٰذا ہم یہ کریں گے, اور اپنی پوری زندگی وقف کر دیتے تھے. صحیح ہے؟ لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا یہ جو گروپ تھا طبقے میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا. مثلا یہ جو کنگ ہوتا تھا یہ ریاست کا سربراہ ہوتا تھا, پوپ جو ہے مذہب کا سربراہ ہوتا تھا. تو اصل میں طاقت کس کے پاس ہوگی ہے بھائی؟ اصل میں طاقت آپ کے خیال میں کس کے پاس ہوگی, ریاست کے سربراہ کے پاس یا چرچ کے سربراہ کے پاس؟ نہیں نہیں, ایک آدمی بتائیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. شروع میں بالکل ایسا ہی تھا کہ ریاست کا اصولاً جو طاقت ہوتی تھی, اختیاری قوت ہوتی تھی, اقتدار جو ہوتا تھا وہ تو بادشاہ کے پاس ہوتا تھا. لیکن بادشاہ چونکہ جھکا ہوتا تھا چرچ کے سامنے, پوپ کے سامنے, اس لیے نہیں کہ وہ ڈرتا تھا یا اس کے پاس طاقت نہیں تھی, اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا تھا. وہ کہتا تھا اگر پوپ ناراض ہوا تو اللہ ناراض ہو جائے. تو یہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ عیسائیت کے اندر سارے کے سارے شروع میں بدماش تھے, سارے کے سارے بدماش جب ہوتے ہیں تو 1500 سال تک تو کوئی نظام تھوڑی چلتا ہے. اس کے اندر بہت سارے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ پوپ جو کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. مثلاً کونٹسٹائن جو تھا یہ پہلا رومن کنگ تھا. اس طرح کے بادشاہ کو جو چرچ کے ساتھ مصالحت کر کر چرچ کی احکام کے مطابق بادشاہ بنتا تھا اسے کہتے تھے ہولی رومن امپرر. وہ صرف امپرر نہیں ہوتا تھا, ہولی بھی ہوتا تھا, یعنی کہ وہ صرف بادشاہ نہیں بلکہ روحانی بادشاہ بھی ہوتا. تو وہ دو بادشاہتیں ہوتی تھیں اس کے پاس, ایک کنگڈم آف دی لینڈ اور ایک ہوتی تھی کنگڈم آف دی ہیونز. دو بادشاہتیں ہوتی تھیں اس کے پاس. تو وہ بہت زیادہ پاورفل ہوتا تھا, تو وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوتا تھا. اس بادشاہ کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو دوسری یہ قابو کرتا تھا, اس کے جو کنگ ہوتے تھے ان کی بھی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کے سامنے آ کے کھڑے ہوں. ہولی رومن امپرر کے سامنے کوئی بھی بادشاہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. تو وہ کون سا بادشاہ ہولی رومن امپرر بنے گا, اس کا فیصلہ پوپ کرتا تھا. کم از کم ایک ہولی رومن امپرر کے ہاتھ کے نیچے 7 بادشاہ ہوتے تھے, 7 عام طور پر. اور اگر کوئی ہولی رومن امپرر سے ٹکر لیتا تھا تو اس کا مطلب ہے اس نے خدا سے ٹکر لیا, اس کو کچل دیتا تھا بادشاہ. اور یہ پورا جو نظام زندگی تھا یہ کہلاتا تھا کرسچنڈم. کرسچنڈم یہ پوری کرسچن ورلڈ ہے, ٹھیک ہے. پوپ جو تھا اس کی پاور کا اندازہ ہے آپ اس بات سے لگائیے کہ پوپ اگر کسی کنگ سے ناراض ہو جائے تو اگر کنگ کے پاس کنگ کو وہ سرٹیفکیٹ نہ دے تو وہ پھر ہولی رومن امپرر نہیں بن سکتا. جیسے کونٹسٹائن کے بعد جو دوسرا بادشاہ بنا اس کا نام تھا تھیوڈوسیس. تھیوڈوسیس جو تھا وہ جب روم آیا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے تو پوپ کو لوگوں نے یہ بتایا کہ اس نے ایک علاقے پہ حملہ کیا تھا اور وہاں عورتوں اور بچوں کو بے دریغ قتل کر دیا تھا. تو پوپ نے کہا بھائی تم نے تو عورتوں اور بچوں کو قتل کیا ہے, لہذا تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں ہولی رومن امپرر کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے. تھیوڈوسیس اس وقت 3 براعظموں کو کنٹرول کر رہا تھا, 3 براعظموں پر اس کی حکومت تھی. اس کو پوپ یہ کہہ رہا ہے جس کے پاس کوئی پاور نہیں تھی, وہ کہہ رہا ہے بھائی میں تمہیں سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا کیونکہ تم تو قاتل ہو. تھیوڈوسیس جو تھا پڑھا لکھا آدمی تھا, اس نے بائبل پڑھی ہوئی تھی, تو بائبل کے اندر حضرت داؤد کا قصہ موجود ہے. پتہ ہے نا آپ لوگوں کو حضرت داؤد نے ایک بہت بڑے واریئر کو جنگ میں قتل کر دیا تھا. حضرت داؤد جو تھے ہی واز اے واریئر کنگ, واریئر پروفٹ. حضرت داؤد جو ہیں ڈیوڈ واریئر پروفٹ ہے, یعنی کہ جنگجو, یعنی کہ انہوں نے جنگ لڑ کر جالوت اس کو جو ہے جو سب سے بڑا واریئر تھا اس کو جنگ میں گھس کے قتل کر دیا تھا. और बड़ी घमसान की लड़ाई लड़ी थी। तो उसने थियोडोसियस ने कहा भाई डेविड ने भी तो कत्ल किया था। तो पोप ने कहा कि तुमने डेविड के गुनाह में शिरकत की है लेकिन तुमने डेविड की माफी के में शिरकत नहीं की। तो थियोडोसियस 6 महीने तक वेटिकन सिटी के बाहर खड़ा रहता था घुटनों के बल, 6 महीने तक, 6 months, 6 महीने तक कीचड़ में खड़ा रहता था बादशाह, और वहीं पे सोता था, वहीं पे खाता था, वहीं पे बैठता था। और 6 महीने बाद पोप ने उसको माफ़ किया और वो होली रोमन एम्परर बना। तो ये स्ट्रेंथ थी पोप की। ये सारी बात जो मैं आपसे बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये पता चले कि पोप के पास असल में क्या चीज़ थी। पोप के पास तलवार नहीं थी भाई, पोप के पास रियासत नहीं थी, पोप जो था वो आलिमुल किताब था, इल्मुल किताब था उसके पास, अल किताब का इल्म, उसके पास बाइबल का इल्म था। और बाइबल क्या था? अल्लाह का कलाम था। तो इसका मतलब है अल्लाह क्या चाहता है ये दुनिया में कौन बता सकता है? पोप बता सकता है। तो अगर अल्लाह जो चाहता है वो कोई जानता है तो वो सबसे बड़ा आलिम होगा। तो ईसाइयत का सबसे बड़ा आदमी कौन होता था? वो होता था जो सबसे ज्यादा इल्म रखता हो बाइबल का। समझ में आ रही है आपको बात? तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा निजाम जिसमें बाइबल सबसे ज्यादा अहम हो तो बाइबल जानने वाला सबसे अहम होगा। लेकिन अगर माशरा ही तब्दील हो जाए, माशरा तब्दील हो जाए और कहे कि हमें ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि अल्लाह क्या चाहता है, तो एक आदमी कहता है भाई मुझे पता है अल्लाह क्या चाहता है, तो कहे हमें इससे सरोकार ही नहीं कि अल्लाह क्या चाहता है, हम तो ये जानना चाहते हैं कि हम खुद क्या चाहते हैं। तो उस माशरे के अंदर पोप की ये ताकत नहीं होगी। तो इसका मतलब है ताकत जो है पोप के अंदर नहीं थी, लोगों के इस ईमान पर थी कि इल्म का जो मंबा है वो बाइबल है। जब लोगों का ईमान इस पे होगा कि इल्म का मंबा बाइबल है तो लोग बाइबल को जानने वाले की कदर करेंगे। लेकिन जब उनको ये पता चले कि हमें इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि अल्लाह क्या चाहता है, सवाल ये कि मैं क्या चाहता हूं, तो वो बेचारा कुछ भी बोलता रहे कौन उसकी सुनेगा। ये दौर, यानी कि आपको पता होगा कि 2012 के अंदर अमेरिका में होमोसेक्सुअलिटी जो है लीगलाइज हो गई, और अमेरिका के अंदर अब दो सेम सेक्स शादी के मुकद्दस बंधन में बन सकते हैं। तो जो मैरिज थी, औरत और मर्द जब शादी करते थे ईसाइत के अंदर, तो वो क्या कहता था कि ये नेसेसरी सिन है, क्योंकि इसके नतीजे में कुंवारे और कुंवारियां पैदा होते हैं, लिहाजा आप तो कर लो लेकिन चर्च के मुताले ही नहीं करेंगे ये काम। उस माशरे के अंदर आज वो सब लोग ईसाई हैं, अमेरिका के अंदर 84% लोग ईसाई हैं, 84% जिनका मजहब ईसाइत है, वो लोग कहते हैं कि हम आपस में शादी करेंगे, मर्द मर्द हजरात और औरतें औरतें शादी करेंगे, और एंटी क्राइस्ट मूवमेंट भी खड़ी हुई है वहां पर। एंटी क्राइस्ट मूवमेंट समझते हैं, जो सलीब मुकद्दस जो उनकी होती है उसको यूं लगाते हैं, यानी कि हजरत ईसा इस तरह होते हैं ना, तो हजरत ईसा का सर नीचे और पैर ऊपर। क्यों? क्योंकि एंटी क्राइस्ट मूवमेंट ये कहती है कि तारीख ये बताती है कि ज्यादा ताकतवर जो था वो शैतान था, खुदा का बेटा तो फांसी चढ़ गया, खुदा के बेटे को फांसी चढ़ा दिया, तो असल में ताकतवर शैतान है, हम शैतान की परस्तिश करेंगे। तो बाइबल से एंटी क्राइस्ट मूवमेंट निकाल दिया। उसी ईसाइत के अंदर जहां बादशाह 6 महीने तक घुटनों के बल खड़ा रहता था, उसी तहजीब के अंदर ہوموسیکشوالٹی بھی جسٹیفائی ہو گئی, اسی میں اینٹی کرائسٹ موومنٹ بھی جسٹیفائی ہو گئی, اسی کے اندر جو ہے بائبل کو ہاتھ میں لے کے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے نزدیک بائبل علم نہیں رہا, سمجھے بھائی. اب آ جاتے ہیں یہ کہ اس طبقے کے طبقے میں کیوں تبدیل ہوا. پوپ یہ کہتا تھا کہ جتنی زمین ہے نا وہ کس کی ہے, لینڈ بلانگس ٹو گاڈ, زمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے, کسی کے باپ کی نہیں ہے یہ زمین. لہذا زمین کے کس کا اقتدار ہوگا, اللہ کا اقتدار ہوگا. لہذا پوپ یہاں سے تربیت یافتہ لوگوں کو پوری کرسچن ورلڈ کے اندر بھیجتا تھا. یہ جو پریسٹ ہوتے تھے یہ بڑے بڑے جاگیریں ان کو دے دی جاتی تھیں تاکہ یہ مینیج کریں اس پروسیس آف ویلفیئر کو. کسی کو اگر پیسے کی ضرورت ہے, کسی کو روٹی کی ضرورت ہے, کسی کو علاج کی ضرورت ہے, کسی کو جنگ کی ضرورت ہے, تو یہ لینڈ لارڈز, ایک پاورفل لینڈ لارڈ جو ہے مدد کرتے تھے. لہذا یہ جو پریسٹ تھے یہ محض پریسٹ نہیں تھے بلکہ یہ بہت ہی پاورفل لینڈ لارڈز بھی تھے. اچھا, اس کے فائدہ یہ ہوتا تھا پوپ کو کہ اسے پتا ہوتا تھا کہ کون سا بادشاہ کیا کر رہا ہے, کہاں پر کیا ہو رہا ہے, اور اس کو مستقل اطلاع ملتی رہتی تھی. دوسرا اس کو یہ فائدہ ہوتا تھا کہ جب ایک پریسٹ مر جاتا تھا تو پھر ایک دوسرا پریسٹ بھیج دیا جاتا تھا ویٹیکن سٹی سے, دوسرا پریسٹ آ جاتا تھا. اچھا, وہ جو پریسٹ مر جاتا تھا اس کی جائیداد کہاں جاتی تھی, اس کی اولاد کو جاتی تھی یا نہیں, ہے بھائی؟ کیوں نہیں جاتی تھی اولاد کو, اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی, اس کی وہ شادی نہیں کرتا تھا. لہذا پریس یہ کہتا تھا, پوپ یہ کہتا تھا کہ یہ زمین جو اس کو دی گئی ہے یہ اپنے لیے استعمال نہیں کرے گا, ہمیشہ انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کرے گا, اس کی تو کوئی اولاد ہے ہی نہیں. لہذا وہ جو بھی اناج پیدا ہوگا, جو بھی طاقت ہوگی, اس سے لوگوں کی فلاح ہوتی رہے گی اور اس سے لوگ کنورٹ بھی ہوتے تھے. اور اگر کوئی بدماشی کرتا تھا تو وہ بہت ہی پاورفل لینڈ لارڈز بھی ہوتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو پاورفل لینڈ لارڈز تھے ان کے درمیان اور اسٹیٹ بیوروکریسی میں تصادم پیدا ہو گیا, کیونکہ بادشاہ بھی اپنی جاگیریں تقسیم کرتا تھا, تو بادشاہ کے حکم اور پوپ کے حکم آپس میں ٹکراتے رہتے تھے, ان میں ٹکراؤ ہوتا تھا, بار بار ان کے درمیان ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی, کیونکہ کنگ جن بنیادوں پہ فیصلہ کرتا تھا وہ سیاسی بنیادیں ہوتی تھیں, پوپ جن بنیادوں پہ فیصلہ کرتا تھا وہ مذہبی بنیادیں ہوتی تھیں. تو کبھی کبھار یہ ہوتا تھا کہ سیاسی مفادات اور مذہبی مفادات میں تصادم ہو جاتا تھا. لہذا یہ فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ کس مفاد کو کس مفاد کے لیے قربان کیا جائے گا. تو شروع میں تو مذہبیت غالب تھی, اس لیے مذہبی مفادات کو تحفظ ملتا تھا, لیکن جیسے جیسے وقت گزرا مذہبی مفادات پہ زد پڑنے لگی اور نویں سینچری تک آتے آتے یعنی کہ 900 سال کے اندر کنگ جو تھا اس کو یہ احساس ہونے لگے کہ بھائی یہ ساری طاقت تو یہ پوپ کے پاس ہوتی ہے, ہمیں کچھ کرنے ہی نہیں دیتا, تو اب ہم کیا کریں. تو انہوں نے کہا کوئی ایسی علمیت بھی ہونی چاہیے کہ یہ پوپ کی علمیت کو کاؤنٹر کرے, کوئی ایسا علم ہونا چاہیے جو کہ پوپ کے علم کو کاؤنٹر کرے. لیکن تمام جو تعلیمی نظام تھا وہ سارا کا سارا چرچ کے کنٹرول میں تھا. آپ نے پاکستان کے اندر اسکولوں کے نام سنے ہوں گے, ہاں, سینٹ پیٹرک, سینٹ پال, سینٹ لارنس, یہ سب سینٹ ہیں. تو ہمارے ہاں جو لوگ ہوتے تھے, ہمارے ہاں جو سارے ماڈرن لوگ ہوتے تھے, وہ جن اسکولوں سے پڑھ کے نکلے ہیں وہ سینٹس کے اسکول ہیں بھائی, سینٹس نے بنائے تھے وہ. وہ انگلش میں بولتے تھے بس, وہ انگلش میں پڑھاتے تھے, تو یہ ہماری جو غلام قوم تھی وہ انگریزی سیکھ کر سمجھتی تھی کہ ماڈرن ہو گئی. تو ابتدا کے اندر تو بھائی ये सेंट पॉल, सेंट लॉरेंस, सेंट जूड्स, ये सारे सेंट्स हैं, सेंट्स के नाम पे बने। तो तालीमी निज़ाम पे किसका इख्तदार था? पोप का। तो किंग कुछ कर नहीं सकता था, किंग के पास कोई कुव्वत ही नहीं थी कि वो जाके पोप को टक्कर मारता। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरना शुरू हुआ, पोप और किंग के बीच में जो लड़ाई थी वो शदीद होने लगी। उसकी वजह यह थी कि किंग जो काम करता था, कानून जो वो बनाता था, तो वो कहता था भाई कानून जो है वो तो मुझे हुकूमत चलाने का कानून है। अब मुझे बताओ कि हज़रत ईसा ने तो जंग लड़ी नहीं है, हज़रत ईसा ने जो है सज़ा नहीं दी, तो फिर मैं कैसे सज़ा दूँ, क्या करूँ? तो उन्होंने लॉज बनाए, यानी कि रोमन लॉ जो था, जो कि हज़रत ईसा से पहले का जो कानून था, उसी की रोशनी में उन्होंने कवानीन बनाए। उन कवानीन को हम कहते हैं कैनोनिकल लॉज, लॉज ऑफ कैनन। कैनन कहते हैं उसूलों को, कैनोनिकल लॉज। और चर्च ने जो कवानीन बनाए उनको कहा जाता था एक्लिजियास्टिकल लॉज, एक्लिजियास्टिकल लॉज और कैनोनिकल लॉज। कैनोनिकल लॉज ये बताते थे कि बंदे में और बंदे का क्या ताल्लुक होगा, बंदे का दुनिया से क्या ताल्लुक होगा। इसके लिए उन्होंने जो कवानीन बनाए वो बनाए रोमन लॉ से, जो कि सेक्युलर था। रोमन लॉ जो कि सेक्युलर था, उससे उन्होंने रियासत को चलाने के कवानीन बना लिए। और चर्च को चलाने के कवानीन उन्होंने बनाए एक्लिजियास्टिकल लॉ से। एक्लिजियास्टिकल लॉज ये बताते थे खुदा और बंदे का ताल्लुक कैसे होगा। लेकिन मसला ये था कि जब एक्लिजियास्टिकल लॉज और कैनोनिकल लॉज आपस में टकराएंगे तो किसकी बुनियाद पे फैसला होगा? ये इसकी बुनियाद पे फैसला होगा कि किसकी ताकत को आप कतई ताकत समझते हैं। इब्तिदा के अंदर ईसाइत गालिब थी तो ईसाइत की ताकत को समझा जाता था, और जब ईसाइत कमजोर पड़ने लगी तो कैनोनिकल लॉज ने एक्लिजियास्टिकल लॉज को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। बादशाह जो भी बदमाशी करता था वो किसके खाते में जाती थी? मजहब के खाते में जाती थी। मसलन ये कि बादशाह अगर लोगों को सजाएं देता था तो वो ये कहता था कि ये सजाएं इसलिए दी जा रही हैं क्योंकि इस आदमी ने बादशाह के हुक्म उदूली किए, और बादशाह को अगर सर्टिफिकेट हासिल है पोप का तो इसका मतलब है अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की है। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की है तो सजा किस बुनियाद पर दी जाएगी? रोमन लॉ की बुनियाद पर दी जाएगी। और रोमन लॉ इंतहाई मुतशद्दिद था, लिहाजा वो तमाम तशद्दुद जो कि बादशाह करता था वो किसके खाते में जाता था? ईसाइत के खाते में जाता था। तो ईसाइत के अंदर पहले दिन से ये मसला था, रियासत और मजहब का दोहरापन या डाइकॉटमी। द डाइकॉटमी बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन वॉज इंटीग्रल इन क्रिश्चियनिटी। वाई? बिकॉज देयर वॉज नो हिस्ट्री ऑफ रूल in Christianity that has been derived from the life of Hazrat Isa. Hazrat Isa ki zindagi se ye nikalta hi nahi tha, to zahir hai ki ye problem pehle din se maujood tha isaiyat ke andar. Waqt guzarne ke sath sath church ke nizam mein toot phoot honi shuru ho gayi, aur church ke andar se ek movement khadi hui 15vi sadi ke andar jise hum kehte hain reformist movement. रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, तहरीक इस्लाह के नाम की एक तहरीक खड़ी हुई, और उन्होंने ये कहा कि ये जो चर्च है सारी बदमाशी का जिम्मेदार ये चर्च ही है। ये जिन लोगों ने ये की ये वो लोग थे जो कि चर्च से ही मुताल्लिक थे, यानी कि मॉन्क से या प्रीस्ट थे। इन लोगों ने कहा कि चर्च के लोग बदमाशी करते हैं, चर्च के लोग अय्याश हैं, चर्च के लोग सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं, चर्च के लोगों के एक्स्ट्रा मैरिट वो एक्स्ट्रा सेक्सुअल अफेयर्स हैं, वगैरह 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 वगैरह। और इनको बढ़ावा मिला उसी रियासत से जो कि बादशाह के हुकूक की अलमबरदार थी। लिहाजा चर्च के अंदर ये इस्लाही तहरीक एक मुतशद्दिद پروٹیسٹنٹ موومنٹ میں تبدیل ہوئی. اسے ہم کہتے ہیں پروٹیسٹنٹزم. جسے ہم انلائٹنمنٹ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں مغرب کا ایک بہت بڑا سوسیولوجسٹ ہے, اس کا نام ہے ویبر, میکس ویبر. ویبر جو ہے وہ جس سطح کا سوسیولوجسٹ مارکس ہے اسی سطح کا سوسیولوجسٹ ہے میکس ویبر. ویبر کہتا ہے انلائٹنمنٹ تھاٹ از دی ریزلٹ آف دا پروٹیسٹنٹائزیشن آف کرسچینٹی, یعنی کہ تحریک تنویر نتیجہ ہے, تتمہ ہے یا کانسیکوینس ہے تحریک اصلاح کا. مغرب کے اندر اٹھنے والی جو اصلاحی تحریک تھی اس کے نتیجے میں, عیسائیت میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی اس کے نتیجے میں جو فلسفہ پیدا ہوا اسے وہ کہتا ہے انلائٹنمنٹ تھاٹ. انلائٹنمنٹ تھاٹ از دا ریزلٹ آف دا پروٹیسٹنٹائزیشن آف کرسچینٹی. یہ جو پروٹیسٹنٹ تھے یہ مذہبی لوگ تھے, عیسائی لوگ تھے, لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو چرچ ہے زندگی کے ہر معاملے میں دخل اندازی کرتا ہے, شادی کیسے ہوگی, انسان کیا کھائے کیا نہیں پیئے, کوئی عورت جو ہے وہ چڑیل نہ بن جائے, کوئی عورت یہ نہ کر لے وہ نہ کر لے, وچ ہنٹنگ کے نام پر ہزاروں لوگوں کو, ہزاروں عورتوں کو قتل کیا گیا وغیرہ وغیرہ. تو یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ انکوزیشن کے جو موومنٹ تھی اس موومنٹ کے نام پر ان لوگوں کو بے درے قتل کر دیا جاتا تھا جو عیسائی نہیں ہوتے تھے یا جنہوں نے عیسائیت کو چھوڑا تھا, کوئی اور مذہب اختیار کر لیا تھا. جب عورت جو کوئی عورت جو ہے اگر خودکشی کر لیتی تھی تو اس کے بارے میں عیسائیت کا یہ خیال تھا کہ عورت کا جسم اس نوعیت کا ہے کہ اس کے اندر شیطان داخل ہو جاتا ہے, لہٰذا پھر وہ وج بن جاتی ہے, لہٰذا جب عورت خودکشی کرے گی تو اس کا گردن کاٹ کر اس کے تن سے جدا کر کے پھر اس کو دفن کیا جائے گا. یعنی کہ زندگی کے ہر معاملے کو ریگولرائز جب ایک ہی ادارہ کرنے لگتا ہے اور وہ ادارہ جو ہے اس کے خلاف ایک خاص قسم کی مخاصمت, سیاسی مخاصمانہ تعلق پہلے سے موجود ہو گیا ہے, پاور کمپیٹیٹیونیس بھی موجود ہے, تو وہاں پر لوگوں کے اندر ایک تنفر پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا پوپ کے خلاف. اور پوپ کے خلاف بغاوت کس نے کی؟ پوپ کے اندر کے ہی لوگوں نے, چرچ سے ہی ایک انقلابی تحریک کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا یہ چرچ کا پورا نظام بکواس ہے اور یہ چرچ نے اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی ہے اور یہ زیادتی کرتے ہیں اور بدماشی کرتے ہیں اور ہم اس میں اصلاح کی شدید ضرورت ہے اور فوری ضرورت ہے. اس میں دو آدمی بہت امپورٹنٹ ہیں, ایک کا نام ہے کنگ مارٹن لوتھر اور ایک کا نام ہے کیلون. کیلون اور مارٹن لوتھر یہ دو جو ہیں بڑے یعنی کہ عیسائی مبلغین تھے اور انہوں نے پھر پروٹیسٹنٹزم ڈیولپ کیا. پروٹیسٹنٹزم نے عیسائیت کی اصلاح کے لیے کچھ گزارشات پیش کی. انہیں پہلی جو انہوں نے دلیل دی وہ یہ دی کہ بھائی یہ جو ہر بات کے لیے چرچ بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اچھا کیا ہے برا کیا ہے, کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, اور علم البائبل کے اوپر جو حاکمیت ہے چرچ کی ہم اسے نہیں مانتے. تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہر عیسائی کو یہ حق ہے کہ وہ بائبل کی جو تفسیر کرنا چاہے کرے. ایوری ون ہیز این ایکول رائٹ ٹو انٹرپریٹ بائبل. ہر عیسائی کو یہ حق ہے کہ وہ بائبل کی جو تفسیر کرنا چاہے کرے. پہلا کام انہوں نے یہ کیا. اس سے پہلے تحریک اصلاح سے پہلے بائبل کا علم ایک خاص نظام علمیت کے ذریعے, ایک خاص تعلیمی نظام کے ذریعے محدود رہتا تھا چرچ تک. ہر اللہ تعالی جو ہے نہیں بتاتا تھا کہ بائبل میں کیا لکھا ہے. بائبل سب کے پاس ہے لیکن بائبل کیا کہتی ہے اس کا کنٹرول جو تھا وہ چرچ کے پاس تھا. پروٹیسٹنٹ نے کیا کہا؟ پروٹیسٹنٹ نے کہا ہم نہیں مانتے اس کو. ایوری ون ہیز این ایکول انٹرپریٹ رائٹ ٹو انٹرپریٹ بائبل. ہر بندہ بائبل کو جو انٹرپریٹ کرنا چاہے کرے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کیوں ہر بندے کو یہ حق دیا جائے کہ وہ بائبل کو انٹرپریٹ کرے؟ کیوں؟ سوال یہ کہ بائبل کو انٹرپریٹیشن کا حق کیوں دیا جائے؟ تو دوسرا دعویٰ پروٹیسٹنٹ مفکرین نے یہ کہا کہ تمام عیسائی برابر ہوتے ہیں. All are equal in the eyes of God. یہ بھی حضرت عیسیٰ کی حدیث تھی جو بائبل کے اندر استعمال ہوتی تھی. انہوں نے کہا یہ تو حضرت عیسیٰ نے خود ہی کہا ہے All are equal in the eyes of God. تو یہ کون ہوتا ہے؟ پوپ جو ہمیں بتائے سب برابر ہیں. یہاں پر ایک نظام ترتیب تھی اس علمیت کے اندر, ایک حفظ مراتب تھا کہ آپ اگر پریسٹ ہیں تو آپ بشپ کے برابر نہیں ہیں. بشپ زیادہ نیک ہوگا, اللہ کے زیادہ قریب ہوگا, روحانی طور پہ بلند ہوگا, اس لیے تمہیں اس کی بات ماننی چاہیے. یہ ممکن ہے کہ پریسٹ نے بشپ سے زیادہ پڑھا لیکن وہ نیک نہیں ہے اس سے زیادہ. تو تقویٰ جو تھا اسے کسی طور پر انسٹیٹیوشنلائز کرنے کا نظام تھا یہ. تو انہوں نے کہا تقوی وقعی کی ایسی کی تیزی سب جس کے دل میں تیلی تمبولی چور اچکا جو بھی ہو بس وہ اپنا بائبل کو جو انٹرپریٹ کرنا چاہے کرے. جیسے آج آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر ابھی رمضان آنے گزرے, سب نے ایسے ایسے علم کے موتی بکھیرے ہیں اسلام سے متعلق, اسلام کیا ہوتا ہے, اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق کیسے ہوتا ہے, سب بتا رہے تھے نا بھائی, سب بتا رہے تھے کہ نہیں. اسی طرح 16ویں صدی کے اندر عیسائیت کے ساتھ یہ ہوا. عیسائیت میں یہ کہا گیا کہ علم سیکھے بغیر ہی جو منہ میں آئے بک دو, جو منہ میں آئے بک دو. کیوں؟ کیونکہ تمہارے باپ کا راج ہے, کیونکہ تم عیسائی ہو گئے نا. اب اس کی ذمہ داری ہے, عیسائیت کی ذمہ داری ہے تمہاری ہر بکواس سنے, کیونکہ تم برابر ہو. All are equal in the eyes of God. سب برابر ہیں. تو وہ بھائی سب برابر ہو گئے, انہوں نے عیسائیت کی اپنی اپنی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق تفسیر کرنی شروع کر دی. ٹھیک ہے, اچھا جی, دو دو ہو گئے کہ all are equal in the eyes of God, all are the children, all are equal. تیسرا جو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مذہب کے لوگ ہوتے ہیں یہ شادی تو کرتے ہی نہیں, تو ان کو معاشرتی زندگی کا کچھ پتہ وتا نہیں ہوتا. ان کو یہی نہیں پتا شادی شدہ زندگی کیسی ہوتی ہے, معاشرتی تعلقات کیسے ہوتے ہیں. یہ اپنے چرچ کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اور آ کر ہم لوگوں کو احکامات بتاتے رہتے ہیں. لہذا ان کو شادی کرنی چاہیے. تو چوتھا انہوں نے اصلاح کیا کی کہ جو بھی چرچ سے متعلق ہوگا وہ شادی کرے گا, پریسٹ کو بھی شادی کرنی چاہیے. یہ شادی وادی کرتے نہیں ہیں تو یہ ان کا کیا ہوتا ہے, ذہنی خلجان ان کو ہوتا ہے, سیکشولی فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, یہ جا کر عورتوں کو قتل کرواتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, بے وقوفی کے کام کرتے رہتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سیکشولی فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, مینٹلی سک ہوتے ہیں. تو جب یہ شادی کریں گے تو مینٹلی ٹھیک رہیں گے, اور ان کو پتہ چلے گا شادی کرنے کے بعد انسان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. یہ تو بڑے بڑے نیکی کی باتیں وغیرہ بتاتے رہتے ہیں, تو ان کو گھر کے اندر آٹے دال کا بھاؤ ان کو پتہ چلے گا, اور ان کو پتہ چلے گا کہ شادی کر لینے کے بعد آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں یہ کر لو وہ کر لو, تو ان کو بھی دنیا میں ہی جہنم کے مزے لوٹنے چاہیے. تو یہ چوتھا کام انہوں نے یہ کیا. پانچواں جو سب سے امپورٹنٹ اور فنڈامنٹل کام کیا وہ یہ کیا کہ بھائی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پوپ کی بات ہم اس لیے مانیں گے کہ پوپ جو ہے وہ سب سے زیادہ نیک ہے. اب تو آپ نے کیا یہ ہے کہ انٹرپریٹیشن کا حق سب کو دے دیا ہے, انٹرپریٹیشن کا حق سب کو دے دیا. اگر سبھی کے پاس انٹرپریٹیشن کا حق ہے تو ہم یہ کیسے طے کریں کہ اللہ کے ارادے کے قریب کس کا خیال ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ اگر ہم سب بائبل کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں اور ہم سب عیسائی ہیں تو یہ کیسے پتا چلے کہ میں نے صحیح سمجھا ہے یا آپ نے صحیح سمجھا ہے؟ پہلے تو یہ تھا کہ پوپ اللہ کا نیک بندہ ہے اس لیے پوپ کی بات مانی جائے گی. ایک حل تو یہ تھا کہ جس کے دل میں جو آئے بھائی کرتے رہو, اپنے اٹکل پچو لگاتے رہو, جو جس کے دل میں آئے کرتا بھی رہے. لیکن ظاہر ہے کہ معاشرتی زندگی میں حصہ مراتب کیسے طے ہوں گے؟ اس کا جواب پروٹیسٹنٹس نے یہ دیا کہ جو دنیا میں کامیاب ہوگا آخرت میں بھی وہی کامیاب ہوگا. یہ سب سے زیادہ ریمارکبل آئیڈیا تھا جو کہ عیسائیت میں کبھی کسی نے نہیں دیا. یہ آئیڈیا پروٹیسٹنٹس نے دیا اور وہ یہ تھا, اف یو آر سکسیسفل ان دس ورلڈ یو ول بی سکسیسفل ان دیٹ ورلڈ. تو اب آپ یہ مجھے بتائیں, 15ویں صدی میں سب سے کامیاب آدمی کون ہوتا تھا؟ سب سے کامیاب آدمی آپ کے خیال میں کون ہو سکتا ہوگا؟ زور سے بولو, بادشاہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی کی رضا کو جانچنے کا جو پیمانہ ہے اگر وہ روحانیت ہے تو ہم میں سے کون روحانی طور پہ بلند ہے یہ تو نظر نہیں آ سکتا. یا نظر آ جاتا ہے؟ آ جاتا ہے یا نہیں آ جاتا بھائی؟ ہیں, آ جاتا ہے. اچھا, ہمارے یونیورسٹی میں پارٹیز کے بیچ میں پھڈے ہوتے تھے تو اس میں یہ ہوا کہ ہمارا ایک پارٹی کے ساتھ جھگڑا ہوا اور وہ بہت زیادہ تھے اور انہوں نے پکڑ لیا ہم لوگوں کو اور پکڑ کے لے گئے اور بہت پھینٹی ماری سب کی پھینٹی بھی ماری اور گالیاں بھی بجی اور ڈرائے بھی جا رہے تھے. تو جو ہمارے ساتھ جو ہمارے سب میں بڑا آدمی تھا, جو سب سے جو لیڈر تھا ہمارا, جس کی وجہ سے ہم بھی پٹے, تو وہ جو تھا اس نے کہا کہ بھائی تم بڑی مذہب کی باتیں کرتے ہو, تمہارے چہرے پہ نور تو ہے ہی نہیں. سیکولر لڑکے تھے, انہوں نے یہ کہا بھائی تم بڑی اللہ رسول کی باتیں کرتے ہو, تمہارے چہرے پہ نور تو ہے ہی نہیں. تو جو جن کی پٹائی لگی تھی جو ہمارے لیڈر تھے, انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا دیکھو بھائی, نور کو دیکھنے کے لیے آنکھوں میں نور ہونا چاہیے ورنہ نظر نہیں آتا. نور کو دیکھنے کے لیے نور ہونا چاہیے. تمہاری آنکھیں تو محروم ہیں نور سے, تو تمہیں کہاں نظر آئے گا؟ اس سے انہوں نے اس کو مارا نہیں, ڈر گیا وہ کہ ایک تو اتنا پٹ چکا ہے, اوپر سے اس کے دم خم نکلے نہیں ہیں ابھی. تو بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے پتا چلے گا ہم اس کے ساتھ ہیں کہ خدا جس کے ساتھ ہے؟ لیکن یہ کسے معلوم کہ خدا جس کے ساتھ ہے؟ صحیح ہے. جیسے ہمارے جب تحریک چلی تو سب ہر کوئی گاندھی جی کے ساتھ ہو گیا, تو وہ کہتے تھے بدھو میاں بھی گاندھی جی کے ساتھ ہیں, خاک راہ ہیں گردوں کے ساتھ ہیں. صحیح ہے. کانگریس میں گھس گئے تھے بہت سارے مسلمان, تو ان کو کہتے تھے بدھو میاں بھی گاندھی جی کے ساتھ ہیں, خاک راہ ہیں گردوں کے ساتھ ہیں. تو یہ تو پتہ نہیں چل سکتا کہ ہم میں سے نیک کون ہے. یہ ایک بنیادی علمی سوال ہے کہ ہم میں سے خدا کے نزدیک کون ہے. تو آپ نے اس کا پیمانہ کیا بتایا؟ اس کا پیمانہ یہ ہے بھائی کہ خدا کے قریب وہ ہوگا جس کے پاس سب سے زیادہ مال ہوگا. آپ دیکھ لو, سب سے زیادہ پیسے جس کے پاس ہے, جس کے پاس سب سے بڑی گاڑی ہے, جس کے پاس سب سے بڑا گھر ہے, جس کے پاس سب سے بڑی جاگیر ہے, اللہ سب سے زیادہ اس سے خوش ہے. یہ کام ہوا پروٹیسٹنٹزم کے نظر.
پروٹیسٹنٹزم میں مال کمانا عبادت ہو گیا, عبادت. اس سے پہلے مال سے دور بھاگنا عبادت تھا. پوپ کے پاس وہ آدمی ذلیل سمجھا جاتا تھا جو مال کے پیچھے بھاگتا تھا. اور پتہ نہیں آپ لوگوں کو یہ بات پتہ ہے یا نہیں پتہ, عیسائیت کے اندر سود لینا حرام تھا 16ویں صدی تک, 16th century تک. اگر آپ کو یقین نہ ہو اس بات پہ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, شیکسپیئر کو پڑھ سکتے ہیں آپ. شیکسپیئر کا اگر آپ ناول پڑھیں مرچنٹ آف وینس, تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سود کے بارے میں شیکسپیئر کی اپنی کیا رائے تھی. شیکسپیئر تو ایک سیکولر آدمی ہے نا, تو عیسائیت کے اندر سود لینا حرام تھا. پروٹیسٹنٹزم نے پانچواں کام یہ کیا کہ اس نے کہا سود لینا حلال ہے, سود کو حلال کر دیا. اور اس کی دلیل انہوں نے کہاں سے نکالی؟ اس کی دلیل انہوں نے نکالی پوپ سے. انہوں نے کہا یہ پوپ بھی تو ہمیں سود پہ پیسے دیتا ہے. پوپ سود پہ پیسے کیسے دیتا ہے؟ یہ الزام کیوں لگایا پوپ پہ؟ جب مسلمانوں کے ساتھ جنگیں شروع ہوئیں تو پوپ یہ کہتا تھا کہ دنیا میں شیطان آ گئے ہیں. مسلمانوں کو پوپ کہتے تھے کہ یہ شیطان ہے, شیطان الرجیم. اور چونکہ مسلمان شیطان ہیں اس لیے ان سے تم لڑ نہیں سکتے بغیر پوپ کی مدد سے. تو پہلے ہم تمہیں کریں گے بیپٹائز, تمہیں پاک کریں گے اور پھر تم جا کے ان سے لڑو گے تو تمہیں فتح ہوگی. تو کروسیڈ کے لیے فائنینس کرتا تھا پوپ, پوری پوری جنگوں کو فائنینس کرتا تھا پوپ. تو پوپ بادشاہ کو جب پیسہ دیتا تھا جنگ لڑنے کا تو پوپ یہ کہتا تھا کہ جب تم واپس آؤ گے کامیاب ہونے کے بعد تو اس کو تم بڑھا کر ہمیں دو گے, کیونکہ یہ پیسہ کس کا ہے؟ یہ پیسہ اللہ کا ہے. ہم یہ پیسہ تمہیں کیوں دے رہے ہیں؟ شیطان سے لڑنے کے لیے دے رہے ہیں. شیطان کو جب لڑ کر, شیطان کو لوٹ مار کر کے جب تم لاؤ گے تو پھر یہ پیسہ تم اللہ کو دے دینا بڑھا کر. اب یہ بیچارے جاتے تھے لڑنے کے لیے شیطان تھے, شیطان جو مسلمان ہوتے تھے مار مار کے ان کا بھرکس نکال دیتے تھے, پٹ جاتے تھے, مال بھی جاتا تھا, بندے بھی مارے جاتے تھے اور صحراؤں میں مٹی پھانک پھانک کے بہت سارے رستے میں مارے جاتے تھے. جب یہ واپس جاتے تھے تو پوپ ان سے کہتا پیسے واپس کرو. وہ کہتا پیسے کہاں سے واپس کروں, مارے گئے نا لوگ, تم نے بکواس کی تھی, وہ تو شیطان نہیں, وہ تو ہم سے زیادہ طاقتور ہے. تو وہ کہتے تھے تم اور نیک ہو جاؤ, اور نیک ہو جاؤ. 400 سال لڑے مسلمانوں کے ساتھ, 400 years. تو یہ جو لوٹ مار کرتے ہوئے آتے تھے اس کی بنیادی وجہ پروٹیسٹنٹس کہتے تھے پوپ نے تو ہمیں سکھایا تھا بدماشی کرو, وہ کہتا تھا ہمیں پیسے بڑھا کے واپس کرو. تو یہ سود نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تم ہمیں پیسہ دے رہے ہو, کہہ رہے ہو پیسہ بڑھا کے دو, تو تم تو سود کو حلال تم نے کیا ہے, تو ہم کہہ رہے ہیں سب یہ کرو. یہ یاد رکھیں, جب مذہبی آدمی گڑبڑ کرتا ہے نا تو جب اس کو دوسرے لوگ اختیار کرتے ہیں تو پھر اس کو کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا. اس لیے جو یعنی کہ وہ کہتا ہے, رسل کہتا ہے گریٹ مین میک گریٹ مسٹیکس, عظیم آدمی عظیم غلطیاں کرتے ہیں. گریٹ مین میک گریٹ مسٹیکس. تو پوپ نے یہ جو کام کیا تھا بیچارے نے, مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جو فوجیں بھیجتا تھا وہ کہتا تھا کہ بھائی مسلمان پہلا بڑا مذہب تھا جس نے عیسائیت سے ٹکر لی, اور عیسائیت کے علاقوں کو فتح نہیں کرتے تھے مسلمان, عیسائیوں کو کنورٹ کر لیتے تھے. یعنی کہ میسوپوٹیمیا جو تھا, عراق جو تھا, وہ پوپ کے انڈر کنٹرول تھا. پوپ کے انڈر کنٹرول ہونے کی وجہ سے عیسائی تھے وہاں بہت بڑی تعداد میں. تو مسلمانوں نے جب عراق فتح کیا تو عراق فتح کرنے کے بعد انہوں نے کہا اب تو ہم پرشیا پہ حملہ کریں گے. تو عیسائیوں کی ہمیشہ سے لڑائی ہوتی رہی تھی پرشینز کے ساتھ. تو پرشینز کے ساتھ جب مسلمان لڑنے جا رہے تھے تو آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عیسائی مسلمانوں کے ساتھ مل کے لڑے ہیں پرشینز کے ساتھ. یعنی کہ عراق کے اندر جو عیسائی تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے علاقوں کے اندر گھس کے آئے ہیں, ہمیں فتح بھی کیا ہے, نہ ہمارے لوگوں کو قتل کیا, نہ ہماری زمینوں کو لوٹا ہے. تو یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ پھر ان کو زندگیاں بھی ان کو نظر آتی تھیں, وہ سورہ مریم بھی پڑھتے تھے, یہ بھی پڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمان تو شیطان ہے, تو شیطان نہیں ہے. تو اگر کسی معمولی سے عام آدمی کو آپ شیطان کہیں تو لوگوں کو وہ پیر لگنے لگتا ہے. تو کسی چیز کو اگر آپ کو برا کہنا ہے نا, تو اس کے لیے اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے اس کو حد سے زیادہ اچھا کہنا شروع کر دو, اور کسی چیز کو اچھا کہنا ہے تو اس کو حد سے زیادہ برا کہنے لگو, تو لوگ خود ہی نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ یہ تو اتنے برے نہیں ہیں. تو مسلمانوں کے بارے میں جو کہا جاتا تھا, جب مسلمان ان کے سامنے آتے تھے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے تھے, نہ مارتے پیٹتے تھے, تو وہ کنورٹ ہوئے بڑی تعداد میں. تو عیسائیت سے مسئلہ یہ تھا, عیسائیت کو مسئلہ یہ تھا دو طرح کے, ایک تو وہ بادشاہ کی زمین پہ قبضہ کر لیتے تھے تو کنگ کا تھریٹ تھا, کنگ کے علاقوں کو فتح کر رہے تھے. دوسرا چرچ کو کیا تھریٹ تھا؟ کہ وہ مسلمان بھی کر لیتے تھے. تو نہ چرچ بھی فیل ہو رہا تھا اور کنگ بھی فیل ہو رہے تھے, دونوں فیل ہو رہے تھے. تو وہ ایک ہی آدمی دونوں کام کیسے کر رہا ہے؟ جو کہہ رہے ہیں بھائی اس کے ساتھ تو وہ ایک آدمی ہے, وہ تو علاقے فتح کر لیتا ہے, علاقے فتح کرنے کے بعد اسی وہی نماز بھی پڑھاتا ہے, وہی لڑتا بھی ہے, وہی فیصلے بھی کر دیتا ہے, وہی عدل بھی قائم کر دیتا ہے, پوچھتا بھی نہیں ہے کسی سے, ایک ہی کتاب ہے سب کے پاس. اور تم کہتے ہو ان کے شیطان ہے, وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس کتاب ہے اور تمہارے پاس تو ایک کتاب نہیں ہے, ہم سب کے پاس ایک ہی کتاب ہے. اور کئی قوموں کے ہیں, اس میں کالے بھی ہیں, اس میں گورے بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں. تو کہتے ہیں پھر میرے خیال میں ہماری کتاب ٹھیک نہیں ہے, ان کی کتاب ٹھیک ہے, لہذا ہم کنورٹ ہی ہو جاتے ہیں. تو وہ پوپ کو تھریٹ یہ تھا کہ وہ کنورٹ ہو رہے تھے, اور کنگ کو تھریٹ یہ تھا کہ ان کے علاقے لے رہا ہے. تو مسلمانوں کے ساتھ جو ٹکر لی انہوں نے, تو 400 سال جو یہ لڑے ہیں مسلمانوں کے ساتھ, اس کے نتیجے میں اندر کی جو لڑائیاں تھیں وہ اور واضح ہو گئی, اندر کی ویکنیسز. دیکھیں جب آپ کے سامنے طاقتور دشمن آتا ہے نا, تو پھر آپ کو اپنی کمزوریاں نظر آتی ہیں. جیسے سب کانٹیننٹ کے جو مسلمان تھے عیاشیاں کر رہے تھے, ان کے سامنے بےچارے ہندو راجپوت وغیرہ تھے, ان کو دبا کے انہوں نے رکھا ہوا تھا, لیکن نہ ان کا کوئی کردار تھا کہ راجپوت مسلمان ہوتے, نہ ان کا کردار تھا کہ شودر مسلمان ہوتے. تو انہوں نے ان کی کمزوریاں نظر نہیں آ رہی تھی کہ مقابلے پر کمزور تھا, لیکن جب ان کے مقابلے انگریز آئے تب پتہ چلا ہے کمزوریاں کیا ہیں. تو اسی طریقے سے عیسائیت کے مقابلے جب مسلمان آگے کھڑے ہوئے تو 30 سال کے اندر وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے اندر گھس کے ان کے علاقوں کو فتح کر لیا, اسپین فرینچ آئیلینڈ تک پہنچ گئے. تو پوپ نے کہا بھائی یہ تو ہماری, اس کے نتیجے میں عیسائیت کے اوپر جو علمی گرفت تھی پوپ کی وہ کمزور ہو گئی. پروٹیسٹنٹ نے کہا کہ یہ ایسی بکواس کرتا ہے, اس کے پاس علم وغیرہ ہے, اس کو کچھ نہیں پتا, یہ پتہ نہیں کہ یہ کہہ دیتا ہے کبھی کچھ کہہ دیتا ہے کبھی کچھ کہہ دیتا ہے کبھی کچھ کہہ دیتا ہے, اور ہر جگہ ہمیں مار پڑ رہی ہے. تو یہ پتہ نہیں اس کو علم ہے بھی کہ نہیں ہے. تو پروٹیسٹنٹ نے کہا کہ بھائی اس چکر میں ہی نہیں پڑو, پوپ کو علم ہے نہیں, جو دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب ہوگا آخرت میں بھی وہی کامیاب ہوگا. تو تم اگر خدا کی رضا تلاش کرو مال کے اندر, اگر تمہارے مال زیادہ کما لیا تو خدا تم سے خوش ہے, اگر تم نے مال نہیں کمایا تو خدا کی لعنت ہے تم پر. جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ کوئی بڑا مذہبی آدمی آتا ہے لینڈ کروزر پہ 100 گارڈز کے ساتھ ہے, اور اپنا واسکٹ پہنا ہوا ہوتا ہے, اور پھر سونے کا چشمہ لگایا ہوا ہوتا ہے اس نے, اور پھر وہ کہتا ہے کہ سادہ زندگی گزارو. تو جو بیچارہ ہاری ہوتا ہے, جو کسی فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور ہوتا ہے, جو ویلڈر ہوتا ہے, جو سائیکل کے پنچر لگاتا ہے, لیکن وہ بھی خیر اور برکت سمیٹنے آیا ہوتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ اچھا خدا کا فضل ہوتا ہے ایسے, اور مجھ پہ ہے خدا کی لعنت. تو پروٹیسٹنٹس نے اس کا مذہبی جواز دیا. ہمارے ماشاءاللہ اللہ شکر ہے کسی کی ابھی جرت نہیں ہوئی, صرف وہ اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ تم پہ خدا کی لعنت ہے. لیکن انہوں نے یہ کیا کہ بھائی ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم پہ اللہ کی لعنت ہے. تو سب سے زیادہ رحمت خدا کے اوپر خدا کی ہوتی ہے کنگ کے اوپر, تو کنگ کی جو رحمت ہے اگر کنگ کے اوپر ہے تو کنگ جو کہے گا وہی صحیح ہوگا, इसीलिए प्रोटेस्टेंटिज्म में किंग की जो पावर थी वो पोप की पावर से ज्यादा ज्यादा पावरफुल था. पोप की कोई हैसियत नहीं थी किंग की. इसीलिए कहा जाता है लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग. यानी कि अंग्रेज बादशाह के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, लॉन्ग लिव द किंग. मरता नहीं है क्योंकि वो डिवाइन राइट है. किसने दिया है वो डिवाइन राइट? खुदा ने दिया उसको. लिहाजा उसकी रगों के अंदर जो खून है वो डिवाइन है. क्योंकि वो डिवाइन है इसे उसी की आड़ी तिरछी जैसी भी औलाद निकलेगी वो ही होगा. जैसे आपको पता है विलियम वॉलेस से जो मुकाबला हुआ जब अंग्रेज बादशाह का, तो उसका जो बेटा था वो होमोसेक्सुअल था और बहुत कमजोर भी था. तो बादशाह जो था उसको ये पता था कि मेरे बाद तो ये मनहूस बादशाह बनेगा और मेरा जो क्वीन की औलाद है वो तो यही है. तो ये कितना माठा क्यों है? उसको फिक्र ये थी कि मैं मर गया तो ये कैसे बादशाह. उसने कहा कि विलियम वॉलेस जो था वो बड़ा जबरदस्त किस्म का जंगजू था और वो स्कॉटिश था और स्कॉटिश जो थे वो कैथोलिक्स थे. तो ये जो थे प्रोटेस्टेंट थे. तो उसने कहा ये तो कैथोलिक भी है और बड़ा जंगजू भी और जंगों में मार मार के उसने भुरकत निकाल दिया था अंग्रेजों का. तो उसने स्कॉटिश को मिला लिया बादशाह ने जागीरें देके और विलियम वॉलेस को पकड़ने की कोशिश की. तो एक जगह पे वो कहता है कि अगर मेरे बेटे को मेरी आवाम ने देख लिया तो वो अपने हाथों से हुकूमत विलियम वॉलेस को दे देंगे और विलियम वॉलेस ने अगर मेरे बेटे को देख लिया तो वो जंगे नहीं लड़ेगा, मेरे मौत का इंतजार करेगा और फिर आगे इसको चूहे की तरह पकड़ के इसकी गर्दन तोड़ देगा. लिहाजा मरने से पहले सबसे पहले मैं विलियम वॉलेस को मारूंगा. तो बताने का मतलब ये होता है कि बादशाह जो था वो उसको ये खतरा रहता था कि भाई मैं जो कह रहा हूं उसको सस्टेन करने के लिए मजबूरी ये है कि अपने ही खून में से निकालना होगा. मुसलमानों के साथ ये डिविनिटी ब्लड के अंदर नहीं होती, नेवर. यानी कि एक बादशाह की औलाद बादशाह हो सकती है, लेकिन मुसलमानों के अंदर ये भी किया कि बादशाह ने जब देखा कि मेरी औलाद के अंदर से नहीं है कोई इस काबिल, तो उसने कहा मैं अपने गुलाम को बना दूंगा. गुलामों को बना दिया अपने, स्लेव डायनेस्टी खड़ी हो गई, पूरी पूरी स्लेव है और वो हमेशा अपने आप को स्लेव इब्ने स्लेव इब्ने स्लेव कहते थे. ममलूक इब्ने ममलूक इब्ने ममलूक. हमारे यहां समझते हैं ममलूक कोई बड़ी अच्छी बात होती, ममलूक भाई स्लेव्स को कहते थे, टर्क स्लेव्स. पूरी खिलाफत उन्होंने कायम की, स्लेव्स कहते थे अपने आप, स्लेव डायनेस्टी है. तो बताने का मतलब ये कि ये जो किंग के पास डिवाइन राइट था वो इस बुनियाद पे आ गया. अब आप देखें कि इस पूरी बहस के अंदर जो चार वैल्यूज निकल कर आई. पहली वैल्यूज ये कि दुनिया को इंसान की नजर से देखो. क्यों? दुनिया को इंसान की नजर से देखो, इसकी दलील कहां से निकलती है? कि सब बराबर है. तो ये भाई जिस तरह देखना चाहे देखें, ये जिस तरह देखना चाहे देखें, वो जिस तरह देखना चाहे, जो जिस तरह देखना चाहे देखें, बस बाइबल से निकाले, लेकिन बुनियादी तौर पर अपनी फहम और फरासत की बुनियाद पे निकाले. इब्तिदा के अंदर ये एक तसव्वुर था जो आगे चलकर इसने एक शक्ल इख्तियार की जिसे हम कहते हैं ह्यूमनिज्म. ये मॉडर्निज्म की एक फंडामेंटल वैल्यू है, ह्यूमनिज्म. इसके लिए जो टेक्निकल टर्म वो लोग इस्तेमाल करते हैं उसे वो कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिसिटी. एंथ्रोपोसेंट्रिसिटी एनलाइटनमेंट थॉट उस दौर को جب تمام فیصلے چرچ کر رہا تھا, ڈارک ایجز کیوں کہتی ہے؟ اس لیے کہتی ہے ڈارک ایجز کہ لوگ اپنے ذہن سے نہیں بلکہ کلام اللہ کی روشنی میں فیصلہ کرتے تھے. چونکہ عیسائیت کے لیے تو اللہ کا کلام ہی تھا نا, تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی اتھارٹی کو اتھارٹی نہیں مانتے تھے بلکہ اللہ کی اتھارٹی کو اتھارٹی مانتے تھے. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ بھی خود نہیں جانتے تھے بلکہ ایک دوسرا باہر کا آدمی بتاتا تھا, اور ہو سکتا ہے باہر کا آدمی جھوٹ سچ بھی بتا دیتا ہو. یعنی کہ میں ایک چیز کو پڑھ بھی نہیں رہا, دیکھ بھی نہیں رہا, مجھے دکھایا بھی نہیں جا رہا, اور مجھے کہہ رہا اللہ اب یہ کہتا ہے, اللہ اب یہ کہتا ہے, اللہ اب یہ کہتا ہے, اور جو وہ کہہ رہا ہے وہ میں کیے جا رہا ہوں. تو میں کیسا انسان ہوں؟ میں ایک اندھا انسان ہوں. جس طرح اندھا ہوتا ہے نا, اندھا جو ہوتا ہے وہ جو اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے بس اسی کو ریالٹی سمجھتا ہے. تو اس دور کو ڈارک ایجز کیوں کہتے ہیں؟ ڈارک ایجز اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس دور میں علمیت کے اوپر قبضہ کس نے کر لیا تھا؟ علم کے اوپر قبضہ تھا چرچ کا, کسی اور کو وہ علم حاصل کرنے بھی نہیں دیتا تھا. لہذا وہ تمام انسانیت جو تھی اندھیرے میں تھی. اچھا, آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ ڈارک ایجز صرف یورپ کو نہیں کہتی تھی, یہ بھی آپ کو میں بتا دوں, مسلمانوں کا جو پیریڈ ہے اس کو بھی وہ ڈارک ایجز ہی کہتے تھے. اور یہ جو دور ہے جسے ویسٹرن کرسچن ہسٹورینز اور یورپین ہسٹورین ڈارک ایجز کہتے ہیں, یہ وہ دور ہے جسے مسلمان قرون اولی کہتے ہیں, قیر القرون. جو آپ کا قیر القرون ہے نا, وہ ویسٹ کا ڈارک ایجز ہے. لیکن ویسٹ اس کو صرف اپنا ڈارک ایجز نہیں, انسانیت کا ڈارک ایجز کہتی ہے. آپ قرآن کی بنیاد پہ فیصلے کرتے تھے, وہ بائبل کی بنیاد پہ فیصلے کرتے تھے. تو آپ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, وہ کہتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے. آپس میں بھی آپ لڑتے تھے اور وہ بھی آپس میں لڑتے تھے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے یہ سب ڈارک ایجز تھا. پروٹیسٹنٹائزیشن نے آ کر کیا کیا, دریچہ کھول دیا, آزاد کر دیا اس علمیت سے. اور انہوں نے کہا میاں دنیا کو جو ہے نا بھائی انسان کی نظر سے دیکھو. تو انہوں نے یہ کیا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہاں پر بٹھایا ہوا تھا انہوں نے چرچ یا گاڈ کو, اور وہ بتاتا تھا کہ معاشرہ کیسے ہوگا, ریاست کیسے ہوگی, اخلاقیات کیسے ہوگی, حسن کیا ہے, بیوٹی کیا ہے, تہذیب کیا ہوتی ہے, ویلیو کیا ہوتی ہیں, یہ سب کون بتاتا تھا؟ چرچ. انلائٹنمنٹ نے چرچ اور گاڈ کو ہٹا کے اس کی جگہ کس کو بٹھا دیا؟ مین کو. اسے ہم کہتے ہیں ہیومنزم یا اینتھروپوسینٹرسٹی. یہ ماڈرنزم کی, جدیدیت کی بنیادی تصور ہے. اور انسان پرستی کی بنیادیں عیسائیت کے اندر پہلے سے موجود ہیں. کوئی بتا سکتا ہے کیوں موجود ہیں عیسائیت کے اندر انسان پرستی کی بنیادیں؟ جی بالکل, ایگزیکٹ, بالکل صحیح ہے. یعنی کہ سب سے پہلا کام تو انہوں نے انسان پرستی کا کام وہیں سے شروع کر دیا تھا جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا. تو جب اللہ کا ایک بیٹے کی پرستش کر سکتے ہو تو سب کی کیوں نہیں کر سکتے؟ تو بنیادی طور پر عیسائیت نے کے اندر جب ٹوٹ پھوٹ ہوئی تو اس کے نتیجے میں جو فکر نکلی وہ عیسائیت جیسی تو تھی لیکن عیسائیت تھی نہیں, وہ ایک الگ فکر تھی. وہ اور وہ کہتی تھی کہ دنیا کو انسان کی نظر سے دیکھو, اور انسان کیا ہے, یہ حقیقت کیا ہے, معاشرہ کیا ہے, ریاست کیا ہے, معاش کیا ہے, یہ سب کون بتائے گا؟ انسان بتائے گا. سوال یہ انسان بتا کیسے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا انسان اس لیے بتا سکتا ہے بھائی کہ انسان کے پاس عقل ہے. یہ بھی دراصل پروٹیسٹنٹ آئیڈیا سے ہی نکلی. پروٹیسٹنٹ کہتے تھے ہر آدمی بائبل کو کیسے انٹرپریٹ کر سکتا ہے, کیونکہ ہر آدمی کے پاس عقل ہے. سب اپنی اپنی عقل لگا لگا کے بائبل کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو ہر بندے کے پاس چونکہ عقل موجود ہے, اسی لیے ہر انسان بنیادی طور پر برابر ہے. اگر وہ اپنی عقل کو صحیح استعمال کرے گا تو بائبل میں کیا لکھا اسے پتہ چل جائے گا, اور اس کی بنیاد پہ وہ رہنمائی کر سکتا ہے کم از کم اپنی, تو اپنی زندگی کو. تو اس سے جو ویلیو نکلی وہ یہ نکلی کہ انسان بنیادی طور پر عاقل ہے, ریشنل ہے. ریشنلٹی جو ہے وہ پیمانہ خیر و شر بن گیا, یعنی کہ خیر اور شر کا تعین جو ہے کس بنیاد پہ کیا جائے گا, خیر اور شر کا تعین اس بنیاد پہ کیا جائے گا کہ کون سی چیز تعقل انسانی کے مطابق صحیح ہے اور کون سی چیز تعقل انسانی کے برخلاف ہے. تو اف اٹ از ریشنل اٹ ول بی ایکسیپٹیبل. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیمانہ کیا ہو گیا, بائبل پیمانہ نہیں ہے, بائبل کو کسا جائے گا تعقل انسانی پر, ریشنلٹی آف دا مین پر جج کیا جائے گا. اور ریشنلٹی آف دا مین پہ جب جج کیا جائے گا تو جو چیز ریشنل لگ رہی ہوگی اسے سمجھا جائے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے, لیکن جو چیز ریشنل نہیں لگ رہی ہوگی اسے ریجیکٹ کر دیا جائے گا. سمجھ میں بھائی آئی؟ اور یہ سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں بھی عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریشنلٹی جو ہوتی ہے یکساں طور پر ایکولی ایکسیپٹیبل ہوتی ہے سب کے لیے. حقیقتاً ایسا ہوتا نہیں ہے. ایک ایسے ہی جملہ معترضہ کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں یہ عام خیال ہے کہ اگر کوئی چیز ریشنل ہوگی تو وہ سب کے لیے قابل قبول ہو جائے گی. یہ اگر یہ نا پنکھے اگر بند ہو نا تو ویسے ہی آواز پوری پہنچ جائے گی. اگر لائی تو بھی نہیں آئی نا, اس میں زیادہ بہتر ان کو سمجھ میں آ رہا ہوں. آپ کو آواز آ رہی ہے پیچھے؟ یہ اس میں گونج وغیرہ پیدا ہو رہی ہے. میں بھی جو ہے وہ ایک پچ پہ بولنا پڑ رہا ہے. لیکچر کے اندر میں ایک پچ پہ نہیں بولتا, جس چیز کو ایمفیسائز کرنا ہوتا ہے اسے پچ بڑھاتا ہوں میں, تو وہ پھٹنے لگتی ہے آواز. دیکھیں جی, ہم عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریشنلٹی جو ہوتی ہے نا وہ ایکولی کنوینسنگ ہوتی ہے. یہ ایک عام خیال ہے, حالانکہ فلسفے کے اندر شروع میں ایسا خیال تھا, بعد میں لوگوں کا اس کے بارے میں خیال تبدیل ہو گیا. ریشنلٹی جو ہوتی ہے تاریخ کے اندر مقید ہوتی ہے, حالات کے اندر مقید ہوتی ہے. واٹ از ریشنل فار اے اسکیمو مے ناٹ بی ریشنل فار اے نیو یارکر. جو ایک نیو یارکر کے لیے ریشنل ہو سکتی ہے نا, وہ چیز ایک اسکیمو کے لیے ریشنل نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اسکیمو کی زندگی الگ ہے اور نیو یارکر کی زندگی عقل الگ ہے. لیکن ماڈرنزم جب ابتدا کے اندر آیا تو ماڈرنزم نے یہ دعویٰ کیا کہ چونکہ تمام انسان ریشنل ہیں, لہذا تمام انسانوں کو خیر اور شر کے معیارات کا تعین تعقل انسانی کی بنیاد پہ کرنا چاہیے. تو اگر کوئی چیز ریشنل ہوگی تو سب کے لیے ایکولی ایکسیپٹیبل ہوگی. اب یہ کہ آپ کی ذہنی تربیت اور آپ کی معاشرتی تشکیل نو کیسے ہوئی ہے, اور ایک دوسرے آدمی کی ذہنی تربیت اور اس کی تشکیل نو کیسی ہوئی ہے, اگر وہ ڈفرینٹ ہوئی ہوئی ہے تو ایک چیز جو ایک آدمی کے لیے ریشنل ہو سکتی ہے وہی چیز ایک دوسرے آدمی کے لیے ریشنل نہیں ہو سکتی. لیکن ابتدا کے اندر ماڈرنزم کے اندر یہی سمجھا گیا کہ ریشنلٹی آفاقی ابدی اور غیر تغیر پذیر سچائیوں کی طرف آپ کو لے جاتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ بائبل ہی سے استفادہ کریں. اصل میں آپ کے پاس علم کا سورس کیا ہے, وہ آپ کے اندر ہے. کانٹ کا ایک آرٹیکل ہے, کانٹ ایمانوئل کانٹ کا ایک آرٹیکل ہے, نیٹ کے اوپر ایزیلی اویلیبل ہے, واٹ از انلائٹنمنٹ. واٹ از انلائٹنمنٹ بائی ایمانوئل کانٹ. اور پھر یہی آرٹیکل جو ہے ایک اور فلسفی ہے पोस्ट मॉडर्न फलसफी है, उसका नाम है मिशेल फूको। उसने भी यही आर्टिकल लिखा है बाद में। फोकॉल्ट उसके, ये फ्रेंच आदमी है, लिखते इसको फोकॉल्ट है, फोकॉल्ट, पढ़ते इसको फूको है, फ्रेंच। फोकॉल्ट का भी आर्टिकल यही है, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ के देख सकते हैं। कांट ये कहता था कि आकिल आदमी की खसूसियत यह है कि वो अपने अलावा किसी दूसरी अथॉरिटी के आगे सरेंडर नहीं करता। अगर आप अपने ताकुल के अलावा किसी दूसरी हस्ती के आगे सरेंडर करते हैं तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप एक इमेच्योर इंसान हैं। तो इस रोशनी में अगर देखा जाए तो वो तमाम लोग जो पोप के आगे सरेंडर कर रहे थे कांट के ख्याल में, वो सब कौन लोग हैं? वो सब इमेच्योर लोग थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेच्योर आदमी जो होता है वो अपने इल्म के लिए अपने ऊपर इन्हेसार करता है और उसके अंदर से निकलता है। तो रैशनैलिटी कहाँ है? उसके अंदर है। और अपनी रैशनैलिटी का इतलाक वो दुनिया पे करेगा उसकी बुनियाद पे, जो वो हकीकत को समझेगा, जो खैर और शर के मेयारात का तायुन करेगा, वही हकीकत रैशनल है और वही हकीकत इंसानों के लिए काबिल कबूल है। तीसरी जो खसूसियत थी जदीदियत की या मॉडर्निज्म की वो ये थी फ्रीडम। ईसाइत ने 1600 साल तक लोगों को क्या बताया कि तुम कौन हो? हु आर यू? यू आर The servant of the God। ईसाइत ये कहती थी कि तुम कौन हो? तुम खुदा के गुलाम हो। या फिर वो कहते थे कि तुम कौन हो? तुम खुदा के बेटे हो। तो बाप और बेटे में जो ताल्लुक होता है वो जबर का ताल्लुक होता है। बाप और बेटे में जो ताल्लुक होता है वो हाकमियत का ताल्लुक होता है। बाप और बेटे में जो ताल्लुक होता है वो अब्दियत का ताल्लुक होता है। बाप और बेटे में जो ताल्लुक होता है वो कंट्रोल का ताल्लुक होता है। इसी बुनियाद पर आप पर पाबंदियां लगती थी, ये हलाल है, ये हराम है, ये सही है, ये गलत है, वगैरह वगैरह। प्रोटेस्टेंट्स ने कहा कि भाई हर आदमी बाइबल को अपनी मर्जी से इंटरप्रेट करेगा। जब हर आदमी अपनी मर्जी से इंटरप्रेट करेगा तो आजाद हो गए वो चर्च की जकड़बंदियों से। तो चर्च की जकड़बंदियों से इब्तिदा में आजाद हुए तो फिर वो हर जकड़बंदी से आजाद होने की जिद्दोजहद करनी शुरू कर दी। तो मॉडर्निज्म ने ये दावा किया कि भाई इंसान आजाद तो है ही, सवाल ये कि उसकी आजादी को कैसे बढ़ाया जाए। इंसान आजाद तो है ही, सवाल यह है कि उसकी आजादी में इजाफा कैसे किया जाए। तो अगर फ्रीडम की कोई डेफिनेशन ली जा सकती है, आसान तरीन डेफिनेशन ली जा सकती है, तो वो ये कि फ्रीडम इज द एब्सेंस ऑफ लिमिटेशन। फ्रीडम इज द एब्सेंस ऑफ लिमिटेशंस। अभी भूल जाते हैं हम इस बात को कि ईसाई कौन थे और ईसाइयत ने, ले लेते हैं इस टर्म को, फ्रीडम को, और जरा सा इसका तज्जिया कर लेते हैं इब्तिदा। आप लोग इस डेफिनेशन से एग्री करते हैं कि आजादी की डेफिनेशन यही होनी चाहिए कि आपकी जिंदगी में कोई रुकावट ना हो किसी भी किस्म की, तो आप अपने आप को आजाद समझेंगे या नहीं? या कोई दूसरी डेफिनेशन कोई देना चाहता है तो वो भी दे सकता है।
صحیح ہے نہیں تو آپ اب ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ ڈیفینیشن دے دیں کیا ہوگی نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا کہہ رہی ہیں آپ نہیں 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 میں یہ نہیں کہہ رہا میں آپ سے بول رہا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گیا اب آپ فریڈم کی کوئی تعریف کریں اس کے علاوہ نہیں اگر انسان بنیادی ضرورت حاصل کرنے کے بعد وہ کہتا ہے میں غیر بنیادی ضرورتیں بھی حاصل کرتا ہوں نہیں 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 وہ صحیح ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سب چیزوں کو بھول جائیں فرض کریں کہ اب تک ہم نے زندگی میں پہلی بار آج ہماری ملاقات ہو رہی ہے پہلا جملہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آزادی کی کیا تعریف ہوگی آزادی کیا ہوتی ہے آپ کے خیال میں جو بھی خیال آئے وہ پیش کر دیا ہے کوئی کچھ بھی خیال آئے فوراً پیش کر دیں تو یہ آزاد ہوگی لمٹ کریں آزادی کو مطلب خواہش کو لمٹ کیوں کرے وہ ہاں نا تو دل یہ جو دل چاہے وہ کریں فرض کیا کہ آپ لوگوں کو ایک ایسی جگہ بھیجا جائے جہاں سے کہا جائے کہ دیکھیں بھائی یہ پانچ یہ سات چیزیں یہ جو وہ ہے کون سا یہ جو ہوتے ہیں ریسٹ ہاؤس نہیں جو وہ ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں تفریح کرنے فارم ہاؤس آپ جائیں فارم ہاؤس چھٹیاں تھیں نا آپ فارم ہاؤس جائیں لیکن جیسے ہی فارم ہاؤس میں داخل ہوں وہ جو فارم ہاؤس کا جو مینیجر ہو بہت بڑا اور بڑا خوشنما فارم ہاؤس ہو وہ آپ کو ایک لسٹ دے دے کہ بھائی یہ گھاس کے اوپر اس طرح چل سکتے ہیں آپ اس طرح نہیں چل سکتے اور اپنا سوئمنگ پول میں اس طرح جا سکتے ہیں اس طرح نہیں جا سکتے آپ یہ جو ہے بلیڈ کھیل سکتے ہیں لیکن اس طرح نہیں کھیل سکتے اتنے بجے اے سی چلا سکتے اتنے بجے اے سی نہیں چلا سکتے اور آپ جو ہے اتنی اونچی آواز میں گانا سن سکتے ہیں اتنی اونچی آواز میں گانا نہیں اور یہ جو تکے آپ بنا سکتے ہیں مرغی کے بنا سکتے ہیں اور بکرے کے نہیں بنا سکتے وغیرہ 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 یہ بہت بڑی ایک لسٹ دے دی اتنی بڑی اور آپ نے کہا اب آپ جائیں جو جو کرنا ہے کریں نہیں میں دوسرا فارم ہاؤس جو ہے میرا فارم ہاؤس ہے وہاں فارم ہاؤس کے اندر آپ آئے وہاں فارم ہاؤس کے اندر آنے کے بعد چوکیدار بھی نہیں ہے وہاں پہ چوکیدار بھی نہیں تو نے کہا بھائی یہ دروازہ بھائی آٹومیٹک ہے خود ہی کھلتا خود ہی بند ہوتا ہے یہ ریموٹ کنٹرولر ہے ہر آپ کے فیملی ممبر کو ایک ریموٹ کنٹرولر ہم دے رہے ہیں جو آپ کے دل میں آئے کریں گھاس اکھاڑنی ہے اکھاڑ دیں پورے اس کو جلا دینا ہے جلا دیں جو آپ کی مرضی آئے کریں جب نہانا ہے نہائیں جو کھانا ہے کھائیں جو آپ کے دل میں آئے کریں میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گا میں بھروسہ کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تفریح کرنا ہے تو تفریح کریں گے لیکن اگر کچھ غلطی ہو گئی تو پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ ہمارے بھائی ہیں جو آپ کی مرضی ہے کریں تو آپ کون سے فارم میں آنا پسند کریں گے ہیں بھائی وہاں فارم میں کتنے لوگ آنا چاہیں گے وہاں فارم میں تم لوگ نہیں آؤ گے کیوں بھائی کیا تکلیف ہو رہی ہے وہاں
क्या दुख पहुंचा भाई तुम्हें वहां आने से जो तुम लोग हाथ नहीं उठा रहे? आपको हमने एक रैशनल महज़ब इंसान समझ के आपको ही समझा कि आप ह्यूमनिस्ट है, इंसान है, आप रैशनल है, आजाद है, जो मर्जी आए करें। क्यों आप मिट्टी उखाड़ेंगे भाई? आप वहां पे तफरी करने आए हैं ना, आप क्यों उसको आग लगा देंगे? आप भी तो मर जाएंगे वहां पे। अगर आपने उसको जला दिया तो आप भी तो मर जाओगे। आप क्यों ऐसा करोगे? अगर आप नुकसान नहीं पहुंचाया जाते थे फिर भी नुकसान पहुंच गया, कोई मसला नहीं है, हम उसे ठीक कर देंगे। हमारे पास बड़ा जबरदस्त मैकेनिज्म है, फौरन हम पहुंचेंगे, फौरन उसको फिजल आउट कर देंगे। यू विल एंजॉय योर स्टे एट माय फार्म हाउस। तो तुम लोग पसंद किसे करोगे भाई? देखो तुम लोग ऐसे ही खपतू किस्म का तुमने जवाब दिया है। ज्यादातर लोगों ने कहा है कि वो जाएंगे, और जिन्होंने कहा है कि मैं नहीं आऊंगा वो ऐसे ही बेवकूफी की बात है। क्यों भाई, किस बात की तकलीफ पहुंच रही है वहां फार्म हाउस में आने से? है जो आपको करना है करो ना भाई। अगर आप कहें नहीं ये क्या बात हुई, कुछ ना कुछ पाबंदियां क्यों नहीं है, भाई आप खुद ही लगा लो पाबंदी जो आपको लगानी है, मैं क्यों बताऊं आपको पाबंदी। तो आजादी का मतलब ये है कि आपको जो चाहना चाहिए चाहिए। आजादी का मतलब ही होता है मैं जो चाहना चाहूं चाहूं और जो चाहूं वो हासिल कर सकूं, यही होती है आजादी। और ये आजादी मुझे क्यों दी जाए? क्योंकि मैं रैशनल हूं। पूरी दुनिया के अंदर जिस चीज का राग अलापा जा रहा है ना भाई, वो है, उसे हम कहते हैं हक़े खुद इरादियत, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब यही है कि मैं ये हक रखता हूं कि मैं जो चाहना चाहूं चाहूं और जो चाहूं वो हासिल कर सकूं, और उस मेरे दायरे के अंदर ना कोई दूसरा इंसान मुदाखलत करे, ना दूसरा माशरा, ना मजहब, ना रियासत, कोई माई का लाल मेरी उस दायरे के अंदर दखल अंदाजी ना करे, तब मैं अपने आप को समझूंगा आजाद। और इसे हम कहते हैं हक खुद इरादियत। ये जो टेलीविजन के अंदर सारे एंकर पर्सन, पूरा मीडिया, पूरी जो सियासी जमातें हैं जिस उसूल के ऊपर खड़ी हुई है ना भाई, ये 17वीं सदी का उसूल है, कोई नया नहीं है भाई, 17th सेंचुरी का राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का प्रिंसिपल है। ये दिया था जदीदियत पसंद मुफक्किरीन ने, लॉक और क्या कहते हैं डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनीज और कांट और फेख्ते, ये लोग हैं जिन्होंने बताया ये। सही है? एक मिनट, अब तो सब लोग मुतमईन है ना भाई कि आजादी चाहिए आप लोगों को या नहीं, हक़े खुद इरादियत आपको चाहिए या नहीं, हैं? कोई नहीं चाहिए आप लोगों को क्या? इस खामोशी को मैं क्या नाम दूं? हाँ या नहीं? ये तो देखें, आप लोगों ने इतनी देर बाद चाही, उन्होंने 18वीं सदी में चाली थी। अब प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि उसूलन लोगों ने ये कहा कि आजादी की, जो लोग कहते हैं ना आजादी में कुछ हदबंदियां होनी चाहिए, ये हमारी मजहबी तालीमात की रोशनी में, अल्लाह का शुक्र है आप खुद ही कह रहे हैं कि नहीं कुछ हदबंदियां होनी चाहिए, मजहब की हदबंदियां होनी चाहिए, रिवायात की हदबंदियां होनी चाहिए, माँ बाप या फैमिली की कुछ हदबंदियां होनी चाहिए। ये आप खुद ही इंशाल्लाह बहुत ही शराफत और नेकी की बात आपने की, लेकिन मुझ जैसे जो कबीज टाइप के लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं मुझे किसी की नहीं सुननी, मैं इस दिल में जो आएगा वो मैं करूंगा, यही है मेरा हक खुद इरादियत। और ये आप लोग तो जरा ऐसे महज़ब टाइप के लोग हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो राइजिंग स्ट्रगल है ना वो है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो दुनिया को मॉडर्नाइज करने का जो इस वक्त सबसे ज्यादा गवर्निंग और पावरफुल प्रिंसिपल है ना वो है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। जब आप कहीं पर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बुनियाद पर सियासी, सामाजिक, माशी, माशरती, कानूनी जिद्दोजहद होती है तो वो माशरा तब्दील होता है मॉडर्नाइजेशन की तरफ, रैपिड मॉडर्नाइजेशन होती है। तो मॉडर्नाइजेशन का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल यह है फ्रीडम ड्रिवन,
تو یہ فریڈم سٹرگل شروع ہوئی تھی یورپ کے اندر 17ویں صدی کے اواخر میں. ریلیونٹ ہو جائے ادھر ادھر کی نہیں, ورنہ یہ وہ ہو جائے گا, کیونکہ ابھی میں پہلے لوگوں کا ایمان بناتا ہوں پھر گرا دیتا ہوں. ابھی بڑی مشکل سے ایمان بنا ان کا عیسائیت. دیتا ہے فری ویل ہمیں اسلام بھی دیتا ہے. ابھی میں ویسے اسلام پہ میں نے سوچا تھا کہ اسلام پہ خالد بھائی بات کرے تو اچھا ہے, ان کے اوپر جچتا بھی ہے. میں اسلام پہ بات کروں اچھا نہیں لگتا تو, لیکن میں ایسے ہی بتا دوں گا, بتاتا ہوں میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں. یہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ, ہمارے یہاں جتنی مذہبی تحریکیں ہیں سب رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن پہ کھڑی ہوئی ہیں. سمجھے بھائی, ساری جو تحریک ہے نا, آپ کشمیر میں جو لوگوں کو مار پڑ رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں حق خود ارادیت کی جد و جہد. تو حق خود ارادیت کی جد و جہد اگر آپ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر اور شر کے معیار کا تعین کون کرے گا؟ فرد, ہر انڈیویجول. اب ہر فرد اپنے خیر اور شر کے معیارات کا تعین کرے گا تو وہ کچھ بھی تعین کر سکتا ہے بھائی. موسوی کو گرا دیا ہے تو وہ لوگ کس بات کی سٹرگل کر رہے ہیں بھائی؟ ایجپٹ میں کوئی بھائی بتا سکتا ہے؟ ایجپٹ میں ان کی حکومت گرا دی ہے تو وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ زور زور سے بولو, اپنے حق کے لیے لڑ. کون سا؟ ہاں آزادی کے بنیاد پہ وہ کیا کریں گے؟ موسوی کی حکومت کو کیوں گرا دیا؟ انہوں نے کہا ہم ان چیزوں پہ پابندی لگا دیں گے. تو انہوں نے کہا تم ان جن چیزوں پہ پابندی لگا دو گے؟ بولا ہاں ان چیزوں پہ پابندی لگائیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر رہے ہیں, ان چیزوں پہ پابندی لگائیں گے کیونکہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ابھی تم تو جمہوری طریقے سے آئے ہو. بولا ہاں جمہوری طریقے سے آئے لیکن یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا پھر تمہاری ایسی کی تیسی اٹھا کے باہر پھینک دیا ان کو. ہاں نہیں 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 پہلے میں بتا رہا ہوں کہ آپ وہ ان لوگوں کو جب حکومت سے ہٹا دیا تو آپ لوگوں نے شاید اس پہ نظر صحیح نہیں رکھی. اگر آپ فالو کریں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا جمہوری حق ہے, یہ ہم جمہوری طریقے سے آئے ہیں, ہمیں جمہوری طریقے سے نکالو. غیر جمہوری طریقے سے چونکہ ان کی حکومت کو ہٹایا گیا ہے اس لیے وہ اس پہ ناراض ہے. تو وہ جد و جہد جس چیز کی کر رہے ہیں نا بھائی, وہ اسلام کو نافذ کرنے کا جو جمہوری حق ہے اس کا وہ مانگ رہے ہیں, تقاضا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو جمہوری طریقے سے آئے تھے وہ جمہوری طریقہ یہ تھا کہ آپ حق خود ارادیت کو نہیں چھیڑیں گے, لیکن آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو تبدیلیاں کر رہے ہیں اسے حق خود ارادیت کی نفی ہو رہی ہے. لہذا حق خود ارادیت کی بنیاد پہ آپ نے حکومت بنائی, اب آپ کہہ رہے ہیں حق خود ارادیت کو ہم چھینیں گے شرع کی روشنی میں, لہذا ہم آپ کو ڈنڈے مار کے نکال دیں گے, اور اگر آپ نے زیادہ ٹینڈے پیپے کی تو ہم آپ کو جان سے مار دیں گے. تو آپ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے جمہوری حق کو مانو. پاکستان کے اندر سارے لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں مذہبی لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں اسلام لے کے آؤ وہاں پر, وہ کہہ رہے ہیں ان کو جمہوری حق دو. اب وہ اپنے جمہوری حق کے استعمال کا جو بنیاد انہوں نے بنائی ہے وہ یہ کہ جمہوری حق کے ذریعے ہم شرع نافذ کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں جب شرع نافذ ہو جائے گی تو حق خود ارادیت چھن جائے گا, تو ہم تمہیں یہ نہیں کرنے دیں گے. تو جو جد و جہد آپ کر رہے ہیں نا, وہ رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کی جد و جہد ہے. ایجپٹ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں, آپ کو پتا ہے ایجپٹ کے اندر بہت ہی طاقتور تحریک ارتداد ہے, لوگ کافر ہو رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں. وہ کہہ رہے ہیں ہم انسان ہیں اور ہم آزاد ہیں, ہمارے دل میں جو آئے گا وہ ہم کریں گے.
ہم نہیں مانتے مذہب مذہب کا, لیکن ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم کہہ رہے ہیں آپ کو مذہب پہ عمل کرنا, آپ مذہب پہ عمل کریں, آپ کو نہیں کرنا آپ کو آپ نہیں کریں, یہ ہے آزادی. اس کے لیے ویسٹ ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اسلام چاہتے ہیں, تو پھر آپ کی اسٹرگل ڈفرینٹ ہوگی. اگر آپ جمہوریت کی اسٹرگل کریں گے تو بھائی جمہوری اصول کے مطابق چلیں گے نا آپ. جمہوری اصول یہ کہہ رہا ہے جس کے دل میں جو آ رہا ہے اسے کرنے دو, کانسٹیٹیوشن کو رکھو سیکولر. وہ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن اسلامائز ہوگا, وہ کہہ رہے ہیں اسلامائز ہوگا تو جو غیر مسلم ہیں ان کو تکلیف ہوگی, اور جو لوگ ماشاءاللہ نکلنا چاہتے ہیں اسلام سے ان کو بھی تکلیف ہوگی, لہٰذا یہ ان کے رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کی وائلیشن ہے, لہٰذا ہم یہ نہیں کرنے دیں گے. پابندی کی بنیاد جمہوریت کے ذریعے لے آئے تھے نا بےچارے, لے تو آئے تھے, لے آئے اس کے بعد انہوں نے جمہوریت کی بنیاد پر کچھ پابندیاں لگانا چاہ رہے تھے. پابندیوں کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ مذہبی بنیاد جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں مذہب انسان کا پرسنل چوائس ہے. مذہب کی بنیاد پر پبلک آرڈر ڈیٹرمن نہیں ہوگا. دیکھو مسئلہ کیا ہے کہ اگر آج سے 200 سال پہلے کے مغربی مفکرین ہوتے جو زیادہ انٹیلیجنٹ اور زیادہ سمجھدار تھے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اخوان المسلمین کو جس قسم کے مذہبی اصلاحات کرنی ہے کرنے دو, تھوڑے دن میں انہی کے اندر سے کچھ لوگ اٹھیں گے, وہ کہیں گے بھائی تم نے تو آزادی کی بات کی تھی, جمہوریت کی بات کی تھی, ابھی تم نے شراب پہ پابندی لگا دی, اس پہ پابندی لگا دی, یہ تو میرا حق خود ارادیت کی نفی ہے, لہٰذا اسے ختم کرو. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں ختم کریں گے, تو اگلے الیکشن ہوتے ان الیکشن میں ان کی کم اور طاقت کم ہو جاتی اور کم ہو جاتی اور کم ہو جاتی, 20-25 سال کے بعد اخوان المسلمین شکست کھا جاتی. لیکن ویسٹ جو ہو گیا ہے اب ہو گیا ہے اتاولا. جب کوئی تہذیب بوڑھی ہو جاتی ہے نا تو اس میں برداشت کم ہو جاتا ہے. تم نے دیکھا ہوگا کہ بوڑھے آدمی کو جلدی غصہ آ جاتا ہے, چڑچڑا ہو جاتا ہے, تو مغربی تہذیب بھی اب چڑچڑی ہو گئی ہے, اسے زیادہ ٹائم نہیں دے گی. تم اسلام کی بات کر رہے ہو, امریکہ کے اندر یہ حالت تھی امریکہ کی 19th century کے اندر کہ امریکنز کو اگر پتہ چل جاتا تھا کہ کسی کمرے میں کسی گھر میں کسی علاقے میں کسی کوئی ہومو سیکشول ہے تو اس کے گھر میں امریکن گھس جاتے تھے, اس کو قتل کر دیتے, سر کاٹ کے دروازے پہ ٹھوک کے چلے جاتے تھے. امریکہ میں وہ کہتے تھے بالکل برداشت نہیں کریں گے ہم. کیوں؟ کیونکہ عیسائیت تھی وہاں پر, لوگ عیسائی تھے, وہ کہتے ہیں بالکل برداشت نہیں کریں گے. 1960 کے اندر امریکہ کے اندر ایک موومنٹ کھڑی ہوئی, اس کا جو بانی تھا اس کا نام تھا ملک. ملک نے کہا کہ بھائی امریکن کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ میں حق رکھتا ہوں خیر کی جو تفسیر کرنا چاہوں کروں, رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن رکھتا ہوں میں. رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن جو ہوتا ہے وہ آپ کو بہت سارے دوسرے رائٹ بھی دیتا ہے. مثلا آپ کو دیتا ہے رائٹ آف ایکسپریشن کہ میرے دل میں جو آئے گا وہ میں بولوں گا, آپ کو دیتا ہے رائٹ آف ایسوسیشن میں جس کے ساتھ جو تعلق رکھنا چاہوں رکھوں. تو اس نے کہا بھائی امریکن کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے رائٹ آف ایسوسیشن, اب میں یہ تعلق رکھنا چاہتا ہوں اس آدمی کے ساتھ کہ میں اس آدمی کی بیوی بن کے رہنا چاہتا ہوں. تو یہ امریکن کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے کہ مجھے ہومو سیکشوالٹی کی اجازت نہیں ہے. یہ کیس اس نے کیا, 6 سال اس نے کیس لڑا اور 6 سال بعد کیس لڑنے کے بعد جیت گیا وہ. اور اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی امریکہ میں اٹس اے فری کنٹری, یو ہیو اے رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن, یو ہیو رائٹ آف ایسوسیشن, آپ کسی آدمی کے ساتھ اس قسم کے تعلقات رکھ سکتے ہیں, ریاست آپ کو تحفظ فراہم کرے گی. 1960 لیٹ می فنش. لیکن ملک نے کہا کہ میرے اس ریلیشن شپ کو شادی سمجھا جائے, اسٹیٹ نے کہا اس کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ 1960 کے اندر بھی امریکہ کے اندر مذہبیت موجود تھی, کمزور ہی صحیح لیکن مذہبیت موجود تھی. مثلاً اگزامپل میں دیتا ہوں, 1960 میں امریکہ کا ایک سنگر تھا, اس کا نام تھا ایلوس پریسلے, بہت مشہور آدمی ہے. ابھی اگر چاہو تو تم اس کو یوٹیوب پہ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہو. ایلوس پریسلے نے ناچنے کا ایک الگ اسٹائل انٹروڈیوس کیا, ٹھیک ہے, ناچ 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 کے گانا گاتا تھا وہ. تو جس طرح سے ناچتا تھا وہ امریکنز کو غیر مہذب لگا, بدتمیزی لگا, پسندیدہ نہیں لگا, اس میں ولگیریٹی تھی. تو وہ چونکہ مشہور بھی تھا, اس کا گانا دکھایا بھی جاتا تھا ٹیلی ویژن پہ, تو امریکہ میں اس کا جب گانا دکھایا جاتا تھا تو ایلوس پریسلے کو پورا نہیں دکھایا جاتا تھا, اس کا صرف ٹیلی ویژن کے اسکرین پہ اس کا چہرہ دکھایا جاتا, صرف منہ, یعنی کہ اتنا کلوز شاٹ لیتے تھے کہ بس اس کا منہ دکھا, نیچے وہ کیا کر رہا ہے یہ نہیں دکھایا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ امریکن نیشنل ٹیلی ویژن کو جو سینسر بورڈ تھا اس کا یہ خیال تھا کہ یہ اخلاق باختہ حرکتیں کرتا ہے, اس سے امریکی بچوں کے ذہنوں پہ برا اثر پڑے گا. 1960 کی بات بتا رہا ہوں, 1960 برا اثر پڑے گا, لہذا ہم امریکن نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر ان ویلیوز کو نہیں دکھا سکتے جو ہماری روایات اور ہماری عیسائی روایات کے خلاف ہو, لہذا اس بدماش کو ہم دکھائیں گے تو ضرور کیونکہ اس کا حق ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, لیکن پورا نہیں دکھائیں گے, نیچے یہ کیا کرتا رہتا ہے وہ نہیں, وہ کاٹ دیتے تھے. 1960 میں امریکن نیشنل ٹیلی ویژن کی یہ حالت تھی. اس میں ملک الیکشن وہ جیت گیا کیس, ٹھیک ہے. 2012 کے اندر ملک کی وہ موومنٹ جو اس نے 1960 میں اٹھائی تھی رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کی بنیاد پر, جیت گئے وہ اپنا کیس, اور اب امریکہ کے تمام ریاستوں کے اندر گے میرجز لیگل ہو گئی ہیں. اور جس دن وہ لیگلائز ہوئی اسی دن ہیلری کلنٹن نے اسٹیٹ اسپوکسمین کی حیثیت سے پوری دنیا کے کاؤنسلیٹس کے اندر یہ اپنا پیغام نشر کیا کہ دنیا کے تمام ہوموسیکشولز کو ہمارا یہ پیغام ہے کہ ان کو تحفظ فراہم کرے گی امریکی ریاست. پاکستان کے اندر بھی امریکن کاؤنسلیٹ نے ایک تقریب کی اور پاکستان کے نمائندہ ہوموسیکشول حضرات جو تھے ان کو دعوت دی گئی اور ان کو اس کا یقین دلایا گیا کہ آپ کے حق خود ارادیت کی نفی نہیں ہونے دی جائے گی. سمجھے بھائی, تم مصفی کو کار ہو رہے ہو, امریکہ کے اندر بھی پابندیاں دیں لیکن گریجولی وہ پابندیاں ہٹتی چلی گئیں. کیوں 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 پوسیبل نہیں ہے؟ نہیں, جمہوریت کے اندر آہستہ 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 سب لوگ, یعنی کہ میں اپنے والد کی اتنی باتیں نہیں سنتا جتنا میرا بڑا بھائی سنتا تھا. میرے والد اپنے باپ کی اتنی باتیں نہیں سنتے تھے جتنے ان کے والد ان کی باتیں سنتے تھے. تو ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ جمہوری انداز میں ریاست کا یہ حق چھین لیا جائے کہ ریاست مذہب کو سپریم لا مانے. کانسٹیٹیوشن کا پارٹ ہے نا آبجیکٹیو ریزولوشن, اس کی بات کر رہے ہو نا. آبجیکٹیو ریزولوشن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو جائے گی. ابھی اس نے موسوی میں کیا کیا, اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہی تو کر رہا تھا وہ. اب اس نے جو کانسٹیٹیوشن بنایا تھا اس کو پھر امینڈ کر دیا, امینڈمنٹ ہو گئی. तो कौन कर रहा है? पार्लियामेंटेरियन करेंगे। तो बताने का मतलब ये कि इस बात को अच्छी तरह हाँ,
अभी जो है हुदूद ऑर्डिनेंस के हवाले से पूरे आपके मीडिया पे कंपेन चली और उस पार्लियामेंट ने उस हुदूद ऑर्डिनेंस में तरमीम की जिसमें पहली मर्तबा सबसे ज्यादा इस्लामिक आए थे, यानी एमएमए के लोग बहुत बड़ी तादाद में थे, लेकिन इसी पार्लियामेंट ने आपके रियासत के उसूल और तमाम चीज़ें अपनी जगह कर ली। असल में मतलब मेरा ख्याल है कि मसला ये है कि बहुत सी टर्म जो वहाँ से आई हैं मगरिब से उसको हमने अपना लिया है और हमें हम उसे इस्लामी टर्म समझते हैं। मसलन इजहार राय की आज़ादी, हमारी तरफ से एक बड़ा मुतालबा होता है इजहार राय की आज़ादी। अब अगर इजहार राय की आज़ादी को हमें कदर मान लेते हैं, वैल्यू मान लेते हैं, तो फिर अगर एक शख्स खुदा ना खास्ता हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन अगर करता है तो फिर आप इजहार राय की आज़ादी क्यों मांग रहे हैं? तो ये बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं कि जो काबिल बहस हैं। अच्छा, चूँकि हमारा इस वक्त हमारा जो मौजू है वो जदीद तालीम के साइंसी कदोकाल है, हमारी डॉक्टर वाज साहब से भी बात हुई है और डॉक्टर खालिद जामी साहब से भी बात हुई है कि एक तो स्कूल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो अपनी जगह, स्कूल से हटते हुए इन इशूज़ के ऊपर हम किसी और जगह भी कर सकते हैं और उसके अंदर जो शौकीन लोग हैं जो इस मौजू पर जानना चाहते हैं सीखना चाहते हैं वो उसके अंदर आ सकते हैं। एक दिन के सेशन, चार घंटे के सेशन, पाँच घंटे के सेशन, हम ये पूरा वो किसी भी जगह हो सकता है। तो उस पर हम फिर तफसील से बात करेंगे इनमें से हर चीज़ कि ये ह्यूमनिज्म क्या है और ये जनाब आपके इजारे हक़ इजारे राय की आज़ादी क्या, आज़ादी क्या है, लिबरलिज्म क्या है, ये तमाम मौजूद ऐसे हैं कि जिस पर तफसील से बात करने की ज़रूरत है। जमहूरियत ये भी वहीं से आया हुआ एक तोहफ़ा है और इस हम तोहफे में दाखिल होने के बाद अपनी जो है इनकलाबी साहियतों को कम कर रहे हैं या मजबूत रख रहे हैं, ये पूरे के पूरे मौजूद हैं। तो अभी मेरा अपना ख्याल है कि हम इस मौजू पर कंसंट्रेट करें और उसके लिए हम इंशाल्लाह आइंदा सेशन करेंगे। जो लोग उसमें शरीक होना चाहेंगे हम बिल्कुल उसमें वेलकम करेंगे इंशाल्लाह।
ठीक है, अभी अभी हमें 11 बजे में ब्रेक लेना है या मैं कंटिन्यू करूँ?
अच्छा, वो वहाँ से चला कर
ठीक है, मैं कंटिन्यू।
अच्छा, लेकिन 11 बजे
ठीक ठीक है। तो अगर आप ये जो मैं आपको बता रहा था वो सिर्फ ये बता रहा था कि आज़ादी की जो उसूली डेफिनेशन है ना वो ये है कि कोई हदबंदी ना हो, लेकिन जब एक इंसान अपने ऊपर नज़र डालता था 17वीं सदी 18वीं सदी में तो उसे ये महज एक किताबी और नज़रियाती बात लगती। वो कहता था कि जब आप कह रहे हैं फ्रीडम इज़ द एब्सेंस ऑफ लिमिटेशन, और जब वो अपने ऊपर नज़र डालता था तो उसे तीन किस्म की रुकावटें बिल्कुल वाज़े नज़र आती थी, तीन तरह की ऑब्स्टिकल उसके सामने वाज़े नज़र आते थे उसको। अगर आप अपने ऊपर नज़र डालें तो ये तीन तरह के ऑब्स्टिकल आपको भी वाज़े तौर पर नज़र आएंगे। पहला ऑब्स्टिकल क्या है कि आप कहते हैं कि फ्रीडम इज़ द एब्सेंस ऑफ लिमिटेशन, लेकिन मेरी पहली लिमिटेशन ये है फिजिकल, मैं लिमिटेड हूँ, फिजिकली लिमिटेड हूँ, फिजिकल लिमिटेशन है। फिजिकल लिमिटेशंस क्या हैं? मुझ पर फिजिकल लिमिटेशंस ये हैं भाई कि मैं एक वक्त में दो जगह पे नहीं हो सकता। अगर मैं इस स्पेस को फिल करूंगा तो मैं इस स्पेस को छोड़ना पड़ेगा, मुझे एक वक्त में दो स्पेस फिल नहीं कर सकता। मैं बूढ़ा हो जाता हूं, मैं बीमार हो जाता हूं, मेरे अंदर बीमारियां पैदा हो जाती हैं मेरी मर्जी के खिलाफ। कभी आपसे कोई बीमारी आपसे पूछ के पैदा हुई है कि भाई मैं पैदा हो रही हूँ और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी इंशाल्लाह तो आपका इंतकाल हो जाएगा, तो आप कहें नहीं भाई खुदा के वास्ते मत पैदा हो, ऐसा नहीं होता ना। वो पैदा हो जाती है आपको मार डालती है, आप हद ये कि आप मर जाते हो। आप इस दीवार के पीछे क्या है देख नहीं सकते, आप उस दीवार के पीछे क्या हो रहा है सुन नहीं सकते, तो फिजिकली लिमिटेड होते हैं आप। तो एक तरह की लिमिटेशंस है फिजिकल, दूसरी तरह की लिमिटेशन है सोशल, सोशल लिमिटेशंस के जब आप पैदा होते हैं कभी भी तो आपसे पहले कुछ लोग पहले से मौजूद होते हैं। जब भी कोई इंसान पैदा होता है उससे पहले कुछ लोग मौजूद होते हैं, वो उसे चलना फिरना उठना बैठना सिखाते हैं। अगर आपको पता है अगर आप ऐसे लोगों में पैदा हो जाएं जो सब गूंगे हों
तो आप भी गूंगे ही होगे, आप बोल नहीं सकते। ये जो आप बोलते हो ये सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना है। पाकिस्तान में एक गांव है, पंजाब में सारे लोग गूंगे हैं, वहां सारे पूरा गांव गूंगा। तो उसमें जब यहाँ के कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो गए तो उनको ये पता चला कि बाज बच्चे जो पैदा हुए वो सुन सकते हैं, जो बहरे होते हैं ना आमतौर पे वो होते हैं गूंगे, क्योंकि वो सुन नहीं सकते तो वो बोल नहीं सकते। लेकिन बाज बच्चे नॉर्मल बच्चे पैदा हुए वो बच्चे सुन सकते थे, लेकिन जो उनके इर्द गिर्द सारे थे वो चूंकि इशारों से बात करते थे इसे उन बच्चों ने भी इशारों से बात करनी शुरू कर दी, तो उन्हें बोलना ही नहीं आया। गूंगे के साथ रह के तुम गूंगे बन जाओ। अगर फर्ज किया ये जो तुम दो पैरों पे खड़े हुए हो ना अगेंस्ट ग्रेविटी, आपके अलावा दुनिया का कोई जानवर नहीं खड़ा हो सकता इस तरह, इस फिजिकल स्ट्रक्चर का कोई जानवर नहीं खड़ा हो सकता। ये एक रिमार्केबल जो है कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका कि आप अगेंस्ट द ग्रेविटी खड़े हुए हो। तो ये जो अगेंस्ट द ग्रेविटी आप खड़े हुए हो ये आपको सिखाया है लोगों ने चलना। अगर आप सारे लंगड़ों के बीच में होते तो आपको चलना नहीं आता। तो सोशली कंस्ट्रक्टेड बीइंग है आप। तो जब आप माशरा जब आपको सिखाता है ना तो माशरा पैदाइशी तौर पर आपको कुछ पाबंदियां भी सिखा देता है, ये रिश्ता बना सकते हो ये रिश्ता नहीं बना सकते, इस तरह बोल सकते हो इस तरह नहीं बोल सकते, ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते। तो माशरा भी ऐसा होता है जो आप पर पाबंदियां आयद कर देता है पैदाइशी तौर पर। जब आप बड़े होते हो तो बहुत सारी तहदीदों और बहुत सारी हदबंदियों से मोतरफ हो चुके होते हो, अग्री करते हो, और जैसे मैं तुम लोगों को फ्रीडम दे भी रहा हूं तब भी तुम कह रहे हो कि नहीं भाई नहीं, हमें मजहबी उसूलों से आजाद हमें नहीं होना। तो मॉडर्निस्ट तुम्हें ये कहेगा कि तुम्हें ये सिखा दिया गया है सोशली, हम लोग इस तरह के हैं कि हम मजहबी हुदूद को पसंद करते हैं। अगर फर्ज किया तुम एक ऐसे माशरत में तुम्हें डाल दिया जाए जो मजहबी हुदूद को नापसंद करती हो तो तुम्हारी तरबियत ऐसी हो जाएगी कि तुम मजहब की बात जब तुम्हारे सामने होगी तो तुम उसका मजाक उड़ाओगे। तो सोशल पाबंदियां भी तुम्हारी आजादी छीनती हैं। और तीसरी तुम्हारी पाबंदियां जो तुम पर लगती हैं वो रियासती पाबंदियां होती हैं जिन्हें हम कहते हैं लीगल लिमिटेशंस, लीगल कानूनी हदबंदियां, यानी कि कानून तुम पर नाफिज हो जाता है, बहुत सारे कवानीन तुम पे लग जाते हैं तुमसे पूछे बगैर, तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें सुबह उठे और तुम्हें कहा डबल सवारी पे पाबंदी है तो आप कहें भाई मेरा तो भाई मेरे साथ जाएगा वो कैसे जाएगा। तो आप पर पाबंदियां लग जाती हैं लीगल लिमिटेशन। तो फिजिकल लिमिटेशंस भी हैं आप पर, सोशल लिमिटेशंस भी हैं और लीगल लिमिटेशंस भी हैं। तीन तरह की लिमिटेशंस आपके ऊपर नाफिज की गई हैं। आप अगर आजादी चाहते हो तो इनका क्या करोगे? तो मॉडर्निज्म ने कहा हम ये तीनों लिमिटेशंस खत्म कर देंगे। फिजिकल लिमिटेशंस को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि हम फिजिकल लिमिटेशंस को खत्म करने के लिए हमारे पास एक जबरदस्त इल्म है। मॉडर्निज्म का जो इल्म था वो बाइबल से निकला हुआ नहीं था भाई, मॉडर्निज्म के पास जो इल्म था वो था साइंटिफिक मेथडोलॉजी। तो उन्होंने कहा देखो भाई फिजिकल लिमिटेशंस को खत्म करने के लिए हमारे पास साइंस और टेक्नोलॉजी है, साइंस और टेक्नोलॉजी। यानी कि आप कह रहे हो कि मैं दीवार के पीछे नहीं देख सकता, साइंस आपको दूसरे बर्रे आजम में क्या हो रहा है दिखाएगी। आप कह रहे हो कि वहां पीछे क्या बात हो रही है मुझे सुनाई नहीं दे रही, साइंस आपको दूसरे बर्रे आजम में क्या हो रहा है सुना रही है, अभी आप बैठ के देख सकते हो। साइंस आपसे कह रही है कि आप बीमार ना हो जाओ, साइंस आपको वैक्सीनेशन बना के देती है कि मुस्तकबिल में कभी ये बीमारी होगी नहीं। आप कह रहे हो कि मैं जो है वो उड़ नहीं सकता, साइंस आपके लिए सुपरसोनिक जहाज बना रही है। आप कह रहे हो कि मैं पानी में तैर नहीं पाता, उन्होंने कहा हम आपको सबमरीन्स बनाते हैं जमीन के, تے تو سرا میں بھی آپ کو لے جائیں گے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ پچھلے 200 سالوں کے اندر سائنس نے آپ کو آزادی دی, سائنس نے وہ چیزیں ممکن بنا دی جو آپ سمجھتے تھے ناممکن ہے, ناممکن وہ سائنس نے آپ کے سامنے ممکن بنا دی. کیسے؟ اس نے کہا کہ فزیکل لمیٹیشنز جو ہیں وہ ہم ختم کر دیں گے آپ کی. اب آپ کہتے ہو کہ بھائی وہ جو کچھ بھی ہے میں مر تو جاتا ہی ہوں, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جینیٹک انجینئرنگ اب کیا کوشش کر رہی ہے. جینیٹک انجینئرنگ از این اٹیمپٹ ٹو ڈیفیٹ ڈیتھ. جینیٹک انجینئرنگ کیا کر رہی ہے؟ جینیٹک انجینئرنگ از اسٹرگلنگ ٹو میک دا ڈیتھ آف ڈیتھ پاسبل. جینیٹک انجینئرنگ کیا کر رہی ہے؟ موت کو مار ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. مثلا ایسی انشورنس ایجنسیز کھل رہی ہیں دنیا کے اندر جو آپ کی انشورنس کرتی ہیں لائف آفٹر ڈیتھ انشورنس. لائف آفٹر ڈیتھ انشورنس کیا ہوتی ہے؟ لائف آفٹر ڈیتھ انشورنس یہ ہوتی ہے بھائی کہ آپ کہیں کہ بھائی مجھے لائف آفٹر ڈیتھ انشورنس چاہیے, تو وہ آپ کو کانٹریکٹ میں لے لیں گے اور آپ ایک پریمیم دینا شروع ہو جاؤ گے. وہ کمپنی یہ کہتی ہے کہ جب آپ مر جاؤ گے, پیسے دیتے 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 ایک دن آپ مر جاؤ گے, مرنے کے بعد آپ کا جو ڈی این اے ہے وہ محفوظ کر لیں گے وہ کمپنی, اور جب کلوننگ اس سطح پہ پہنچ جائے گی کہ انسان کا کلون بن سکے, محفوظ کلون بن سکے, تو وہ کمپنی آپ کا کلون بنا کے چھوڑ دے گی معاشرے میں, پیسے بھی دے دے گی آپ کو, گھومتے رہو. تو دوبارہ پیدا آ گئے کہ نہیں؟ پھر جنم لیں گے ہم, لیکن یہ جو جنم ہوگا اس میں نہ باپ ہوگا نہ ماں ہوگی. کھلے کھاؤ, کھلے نہ ہو, کوئی نہیں یہ پوچھنے والا, خود ہی تم خالق ہو اپنے. دیر ول بی نو ڈومینیشن. اور اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں یار میں جو ہے نا بڑا ماٹھا ٹائپ کا ہوں, میں چاہتا ہوں دوبارہ وہ ذرا میری جو ہے نا حالت ٹھیک ٹھاک ہو, سلمان خان جیسا ہوں, عامر خان جیسا ہوں, تو ایسا کرو بال ایسے کر دو, آنکھیں ایسی کر دو, باڈی ایسی ہونی چاہیے, باڈی مسکولر نہیں ہے, تو اس کے الگ پیسے ہوں گے, پریمیم اور بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جینیٹک کوڈ تبدیل نہیں ہوگا, جینیٹک کوڈ وہی رہے گا. تو سوال یہ ہے کہ سائنس کی روشنی میں آپ میں اور مجھ میں جو بنیادی فرق ہے وہ ڈی این اے کا فرق ہے. میرا ڈی این اے اور آپ کا ڈی این اے ڈفرینٹ ہے. آپ میں اور آپ کے کلون میں مماثلت کیا ہوگی؟ اس کا ڈی این اے بھی وہی ہے جو آپ کا ہے. تو آپ کیا کرو گے؟ دوبارہ پیدا ہو جاؤ, پھر دوبارہ پیدا ہو جاؤ, پھر دوبارہ پیدا ہو جاؤ, پھر ہمیشہ پیدا ہوتے رہو گے. تھینکس ٹو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یو ول بی اے سیلف پرپیچویٹنگ موشن مشین. سیلف پرپیچویٹنگ, بار 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 پیدا ہوتے رہو گے. ہاں, جس طرح کہتے ہیں نا دجال جو ہے تمہیں پیدا کرے گا, زندہ بھی کر دے گا. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا ہی ہوگا, جان چھوٹے گی. یار دوسری دفعہ جو ہے نا بھائی میں پیدا ہوں گا. ہمارے یہاں لوگ بچہ پیدا کروانے کے لیے کینیڈا لے کے جاتے ہیں, آسٹریلیا لے کے جاتے ہیں, امریکہ لے کے جاتے ہیں, جہاز میں کوشش کرتے ہیں بچہ پیدا ہو جائے, پہلے کو مفت میں ٹکٹ ملے گا ساری زندگی ہوائی جہاز کا. ہاں کرتے ہیں کہ نہیں پاکستان میں لوگ؟ ہاں بھائی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر آپ کہیں گے بھائی میرا کلون بنا کے نا آپ چھوڑیے گا, آپ کی کمپنی کی وہ ہے کیا سوئٹزرلینڈ میں؟ ان کا جی وہاں پر بھی ہے, لیکن اس کے پیسے تھوڑے زیادہ ہوں گے, پاپولیشن کم ہے وہاں. چلیں پھر وہیں چھوڑ دیا, زیادہ پریمیم دوں گا. تو اس دنیا میں نہیں تو اس دنیا میں تو میں پہنچ جاؤں گا. میں اپنی مرضی سے طے کروں گا بھائی مجھے کہاں پہ. اف یو ہیو بگز ان یور پاکٹ, ڈالر ہیں تمہارے ہاتھ میں, کچھ بھی تم کر سکتے ہو. آل وچ از سالڈ میلٹس ان ٹو واٹر. جو کچھ بھی بک سکتا ہے وہ بکے گا, جو کچھ تم خرید سکتے ہو خریدو گے. تو سائنس نے تمہارے, اب ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہے, لیکن scientific methodology is doing in these patterns and they are trying to make you free, more than free. more than ever freedom possible by any human race on the face of the earth. ये किसका दावा है? मेरा दावा नहीं है भाई, मैं नहीं कह रहा ये, ये वेस्टर्न थिंकर कहते हैं, वी आर द मोस्ट सुपीरियर नेशन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. व्हाई? बिकॉज वी डोमिनेट द रियलिटी. साइंस जो है वो आज जो साइंस जिसे हम साइंस कहते हैं वो नेचर को समझने की कोशिश नहीं कर रही भाई. ये जो हमारे यहाँ लोग समझते हैं ना कि नेचर को समझने का एक तरीका, एक आदमी लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहा है, बार बार उसका टेस्ट कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसे पता चला ओह ये होता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या उसके सर पे सेब गिर गया और कुछ लोग जो है उन्हें बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि कब गिरेगा सेब, सेब गिरा है, नारियल गिर गया. तो बताने का मतलब ये है कि ये साइंस जो है फिर डिस्कवर करेगा, ओहो अल्लाह ने क्या कवानीन इसमें छुपा के रखे, फिर वो अल्लाह के आगे झुक जाएगा. ऐसा वैसा कुछ नहीं हो रहा भाई. साइंस इज नॉट इन द परसूट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड, साइंस इज इन द परसूट ऑफ द क्रिएटिविटी ऑफ द वर्ल्ड. साइंस, आज की जो साइंस है, मॉडर्न साइंस जो है, वो नेचर को डिस्कवर करने की कोशिश नहीं कर रही भाई, नेचर को क्रिएट कर रही है अपनी मर्जी की. कभी आपने सुना था कि एक फसल उगेगी, जो फसल आप खाओगे, लेकिन उस फसल का से जो बीज निकलेगा वो उगेगा नहीं. कभी सुना था आपने? हाइब्रिड क्रॉप्स क्या है? बेहतरीन फल होता है लेकिन उगता नहीं है दोबारा. इसके चक्कर में अमेरिका, इंडिया के अंदर 20,000 किसान खुदकुशी कर चुके हैं. हाइब्रिड जो है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बीज इस्तेमाल करते हैं, उससे शुरू में फसलें बहुत ताकतवर और बहुत फसलें होती हैं, उगता नहीं है, वो उगता नहीं है, खा जाओ सब. उसके नतीजे में जब आप देसी बीज डालते हैं तो ऐसे कीड़े हमला करते हैं कि पूरी फसल तहस नहस कर देते हैं और जमीन भी बंजर हो जाती है. तो बताने का मतलब ये कि फिजिकल लिमिटेशंस को ओवरकम करने की जिम्मेदारी साइंस की है. ठीक है, अभी हम यहीं पे रोक लेते हैं, फिर मैं क्लास के बाद. लेकिन ये जो मैंने बताया है इसको इसी से मैं लिंक करूंगा इसको. सो जस्ट कीप रिमाइंडिंग दैट व्हाट एक्चुअली वी वर डूइंग.
लाइट आ रही है
मगर ये वाला सही है.
हाँ
जाइए इसको करने के
थोड़ा रिकॉर्ड होने कल का बैकअप.